معلوماتی خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ،
ولایت ولیوں پہ حکومت، شہباز خطابت، فانوں سے ہدایت، سرتاج شریعت،
اپنے در پر اپنے منگتے کو بلائیں۔
کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام فضل وہاب ہے۔
سرفراز علی عطاری،
وحید اللہ،
عبداللہ طالب،
محمد دانیال۔
کہاں سے تشریف لائے آپ؟
پشاور سے،
آری والا سے،
بنیر کے پی کے سے،
گجرات سے،
ملتان شریف سے۔
آج آپ نے مدنی مذاکرے میں شرکت کی، امیر السنت کی زیارت کی، تو مدنی مذاکرے میں کیا ہوتا ہے اور آپ کو کیا کچھ سیکھنے کو ملا، کچھ بتائیں گے؟
الحمدللہ اتنا زیادہ سیکھنے کا ملے مجھے، جو آپ میں سارا زندگی پہ اتنا کوئی چیز نہیں سیکھے، الحمدللہ اس مذاکرے پہ سیکھے۔ اس سے پہلے میں شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک کا کسی کی ایسی صفت نہیں، نہ کوئی بتائے نہ کوئی سنائی، میں ادھر آئی اور الحمدللہ شیخ عبد القادر جیلانی سے امیر السنت خود اور نعت خوانوں کی زبان سے اور شاعری اور اس کے بعد اس کا کرامت سنی، میں حیران ہوں الحمدللہ ایسے آدمی بھی اس دنیا پہ گزرے، اس کا اتنا کرامت ہے، اتنا شان ہے۔
مجھے غوث پاک کے بارے میں اتنا علم نہیں تھا، یقین کرے جو مذاکرے چلے اور مجھے میرے دل میں جو غوث پاک کا محبت ہے اس کا اندازہ بھی میں یہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔
الحمدللہ امیر علیہ سنت نے مدنی مذاکرے میں جو سوالات کے جوابات دیے بہت ہی اچھے انداز سے سمجھایا، گائیڈ کیا، اور اس کے علاوہ امیر علیہ سنت نے غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے جو ہمیں ان کی کرامات سنائی۔
امیر علیہ سنت جب بات کرتی ہیں کہ کوئی کوشچن کرتا ہے تو اس کا کس طرح جواب سٹارٹ کرتی ہیں، کس طرح اس کے اینڈ کرتی ہیں، مطلب گفتگو مزیدار ہوتی ہے اور بندے کو جی کرتا ہے کہ ان کی پیروی کی جائے۔
مدنی مذاکرے میں ہمیں داغیاں ملتی ہیں، زلفیں ملتی ہیں، نماز سیکھنے کو ملتی ہے، نماز کے مسائل سیکھنے کو ملتے ہیں، قرآن سیکھنے کو ملتا ہے۔
میرا بھائی ہے، اس نے داڑھی نہیں رکھی تھی اور تقریباً 2017 میں ادھر آیا تھا، اس نے 2 ماہ گزارے تھے یا 1 ماہ، مجھے صحیح یاد نہیں، لیکن اس نے داڑھی بھی رکھی ہے اور ابھی جو ہے وہ چاشت اشراق کو قضا نہیں کرتا، تو باقی نماز تو دور کی بات۔
میرا اس سے پہلے امیر علیہ السلام نہیں جانتے، میں ادھر ایک آدمی کے ساتھ موبائل کے یہ لگائی ویڈیو امیر علیہ سنت کا، یہ اس کا آواز میں سن لے، اتنا مزہ آ رہی ہے جو میرا خواہش پیدا ہوا ہے کہ میں امیر علیہ سنت سے ضرور نہ ضرور ملاقات کری۔ الحمدللہ میں اس کے کس ٹائم مسافہ آ کر اس ٹائم میرے آنکھوں سے آنسو بہے۔
میں نے ٹی وی پہ امیر علیہ سنت کو دیکھا تو میں نے کہا لوگ پتہ نہیں کیوں رونے لگ جاتے ہیں، جب میں خود قریب گیا تو میں خود رونے لگ گیا، دل میں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے ملاقات کرنی ہے، پھر کیا بنے گا ہمارا۔
امیر علیہ سنت جو ملاقات ہو رہی ہوتے وہ تو مسکرا رہے ہوتے، تو پھر سامنے والا کیا کیوں مطلب رونا شروع کر دیتے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟
دل میں یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اپنے مرشد کا تھوڑی دیر ہی ہمیں جو نا دیدار ہوگا، پھر ہمیں ان کے قریب جانے کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ چند ایام ہی ہوتے ہیں کہ جن میں ہم امیر علیہ سنت کے زیادہ قریب ہو جاتے ہیں۔
امیر علیہ سنت کا جب چہرہ دیکھتے ہیں تو یہ شعر یاد آ جاتا ہے کہ نور آنکھوں پر تو چہرے پر اجالے ہوں گے اور مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الارتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں ارتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیے کہ میں نے سنت ارتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے ارتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل ارتکاف ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا، پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ، اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نہیں کی تھی، افطار کا ٹائم ہو گیا، افطار کرنا چاہتے ہیں، نہیں کر سکیں گے. اب یہ کہ اعتکاف کی نیت کر لیں، ہم مسجد میں افطار کرنا ہے تو بھلے کر لیں، تاہم بہتر ہی ہے اس کا طریقہ کہ ثواب بھی ملے اعتکاف کی نیت کا، تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں. کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اب بے شک افطار وغیرہ کر رہا ہے، کھانا ہے، سونا ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1444 ہجری کے ماہ فاخر، ماہ شیخ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی آج 9th رات ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام پیج نمبر 3 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 9، جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں یعنی ہاتھ ملاؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ چاند رات سے جاری، بلکہ ایک دن قبل سے، اور 11th رات تک انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. ماشاءاللہ مختلف شہروں سے آج کثیر عاشقان غوث العظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 3 دن کے لیے آئے ہوئے ہیں. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ویلکم، بھلے کرے آیا. یہ اندرون سندھ کے شہروں سے آئے، سکھر کا نام یاد ہے مجھے، آنے والے تھے تو آئے ہوں گے. تو اب چونکہ 3 دن آپ کو مسجد میں رہنا ہے، رہنا چاہیے ادھر ادھر گھومنے کے لیے، تو آپ جانتے ہوں گے کہ آئے ہیں کیا، یا مسجد میں آئے ہیں دین سیکھنے کے لیے. یہی مسجد میں 3 دن رہنا ہے آپ کو، رات بھی مدنی مذاکرہ، پھر خصوصی مدنی مذاکرہ، پھر جس کو اللہ توفیق دے سحری کرے، روزہ رکھے، سحری کا بھی انتظام ہوتا ہے. روزہ رکھنا بہر ضروری نہیں ہے، نہ بھی رکھے تو ضرور ناشتہ کریں گے، سحری میں ان کو شرکت کی اجازت نہیں ہوگی. سحری کا وہ اسٹال لگتا ہے بستا، تو وہاں جس کو روزہ رکھنا ہو وہی سحری کا ٹوکن حاصل کریں گے. اب چونکہ آپ کو مسجد میں رہنا ہے، مسجد کے کچھ آداب، ویسے مسجد سے مسلمان کو مربوط رہتا ہے، رہنا چاہیے، تو تعداد جو خوش نصیب وہ رہتی بھی ہے، نمازوں کے لیے آنا جانا وغیرہ. نماز و اعتکاف، تلاوت قرآن، درس و بیان اور اجتماع اور محفل نعت وغیرہ عبادات کے ذریعے مسجد آباد رکھنا بے شک بڑے ثواب کا کام ہے. اس کام میں جتنا زیادہ ثواب ہوتا ہے اس میں شیطان اتنی زیادہ خرابیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. لہذا مسجدوں میں کی جانے والی بے احتیاطیوں، بے ادبیوں اور گناہوں بھری حرکتوں سے خبردار کرنے کے لیے 14 مدنی پھول پیش کیے جاتے ہیں. یہ بڑے توجہ سے آپ کو سننے ہیں. نمبر 1، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. ہاں ضرورتاً مسکرانے میں حرج نہیں. آج کل تو لوگ ہا ہا کر کے ہنستے ہیں، یہاں ہا ہا کر کے ہنسنے کا ذکر نہیں ہے. ہنسنا اس کو بولتے ہیں کہ اتنی آواز نکلی کہ خود سنی، جبکہ کوئی رکاوٹ نہ تھی. اور کہا کہا اس کو بولتے جو ہاں 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 کر کے ہنستے ہیں کہ دوسرے موجود ہو تو وہ بھی سنیں. یہ تو اس سے بھی زیادہ میرے کہا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی لگایا بھی نہیں, مسجد میں ہنسے بھی نہیں, مسجد میں صرف مسکرانے کی اجازت ہے, اس میں آواز بالکل پیدا نہیں ہوتی, صرف دانت ظاہر ہوتے ہیں. جیسے ہم مسکراتے ہیں وہ تو عام طور پہ آتا ہی ہے, بچے بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں. میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ, نمبر دو, میرے آقا اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ پاک اس کے 40 برس یہ نیک اعمال اکارت یعنی برباد فرما دے. حوالہ غمز العیون جلد 3 پیج نمبر 190. نمبر 3, منہ میں بدبو ہونے کی حالت میں گھر میں پڑھی جانے والی نماز بھی مکروہ ہے, اور اسی حالت میں یعنی منہ یا کپڑوں یا بدن سے پسینے یا کسی بھی طرح کی بدبو آنے کی حالت میں مسجد میں جانا حرام ہے. اور جو مسجد میں رہتے ہیں نا, جیسے اعتکاف میں رہتے ہیں یا 3 دن کے لیے رہتے ہیں, تو وہ دانت صاف کرنے کا بھی تھوڑا رجحان بازوں کا کم رہ جاتا ہے, یوں مطلب یہ کہ وہ بدبو منہ میں ہو جاتی ہے. اگر کسی کے منہ میں بدبو ہوگی تو پھر وہ مسجد میں اعتکاف میں بھی نہیں رک سکتا, جانا پڑے گا. منہ صاف کرتے رہنا ہے, یہ خیال رکھنا ہے. مسواک اللہ نصیب کرے تو, اگر ہو مسواک آپ کے پاس, نہیں ہے تو یہ بھی ظاہر ہے کہ محرومی ہے, اس وقت تو سب کے پاس ہونی چاہیے. پیارے آقا کی پیاری پیاری سنت ہے, اور یہ تو ہمارا وہ ہتھیار ہے کہ جو مطلب یعنی کہ شیطان کو بھگانے والا ہتھیار ہے. نہ ہو تو یہاں بار ملتی ہوگی, خرید لیجیے گا پہلی فرصت میں, اور ہر وقت مسواک کو اپنے اس میں پاس رکھنا, اگر اپنے ساتھ رکھنا ضروری نہیں, بہرحال مسواک کو استعمال کرتے رہنا ہے, خصوصاً 5 نمازوں میں جب وضو کرتے ہیں اس وقت جب منہ میں بدبو ہو جائے تب بھی مسواک کرنی چاہیے, سونے لگیں تو مسواک کرنی چاہیے, سو کر اٹھیں منہ میں بدبو ہو تو اس وقت بھی مسواک کرنی چاہیے, اور بھی مواقع مسواک کے. مسواک کے ساتھ تو کئی سنتیں وابستہ ہیں. نمبر 4, مسجد میں ریح بریک پوائنٹ خارج کرنا منع ہے. نمبر 5, مسجد میں ایسے بچوں کو پیمپر باندھ کر بلانا گناہ ہے, ان کے بارے میں غالب گمانوں کے پیشاب وغیرہ کر دیں گے یا شور مچائیں گے. نمبر 6, مسجد میں پاگلوں کو یا ان آصف زدوں کو جن پر جن آتے ہیں تو اچھل کود وغیرہ کرتے, ایسے مریضوں کو جن کی وجہ سے لوگوں کو جن آتی ہو لانا گناہ ہے, اور ان سمجھدار بچوں کو لانا بھی گناہ ہے جو وہاں بھاگم بھاگ کرتے شور مچاتے اور نمازیوں کی پریشانی کا بھی باعث بنتے ہیں. خاص کر تراوی میں یہ بہت کچھ ہوتا ہے اس طرح کا, مسجدوں میں بچے کبڈیاں کھیل رہے ہوتے ہیں, اڑا اڑی کر رہے ہوتے ہیں, اور باپ شاید مجبور ہوتا ہے, ماں کا روب ہوتا ہو لے جاؤ اس کو سنبھالو, وہ بےچارے باپ لاتے ہوں گے, ایسا نہ کرے. مسجد بچوں کو سنبھالنے کے لیے نہیں ہے, عبادت کے لیے. بچہ اگر شریف ہے اور وہ شرارت نہیں کرتا, وہ سمجھدار بھی ہے, وہ تو لانا میں حرج نہیں ہوتی. اور اگر سمجھدار تو ہے اور شریف بھی ہے, لیکن جب دوسرا اس کو ملتا ہے تو اب اس کی شرافت سائڈ ہو جاتی ہے اور دونوں مل کر حساب کتاب میں لگ جاتے ہیں, تو شاری اب یہ کہ بھیجنا ہوگا ان کو یا ایسا الگ کر دیں یہ دونوں آپس میں مطلب کانٹیکٹ نہ رہے اور شرارت نہ کر سکے, ورنہ گناہگار ہوں گے. یہ ذہن رکھیے گا, مسجدوں سے حدیث پاک میں مسجد تو شور سے بچاؤ, بچوں سے بچاؤ, پاگلوں سے بچاؤ, حدیث پاک میں یہ فرمان موجود ہے. جو سب بھی سمجھتے ہوں گے کہ بچے تو بچے ہوتے ہیں, مسجد میں کتنا اللہ گلا کرتے ہیں کہ آدمی رکعت بھول جائے. نمبر 7, فرش مسجد پر لوگوں کے گرے پڑے بال یا ہلکا پھلکا کچرا ڈالنے کے لیے ہو سکے تو ایک شاپر جیب میں رکھ لیجیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسجد سے تکلیف دینے والی چیز نکالے اللہ پاک اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا. حوالہ ابن ماجہ جلد اول پیج نمبر 419 حدیث نمبر 757 نمبر 8 پسینے اور منہ کی رال وغیرہ سے مسجد کے فرش دری یا کارپیٹ کو بچانے کے لیے جب بھی سوئیں کان کھول کے سن لیں، جب بھی سوئیں اپنی ذاتی چادر وغیرہ ہی پر سوئیں، مسجد کی دریاں یا آپ کے بسترے نہیں ہیں، یہ نمازوں کے لیے ہیں۔ یہاں لوگ سوتے رہتے ہیں نا تو وہاں پھر کالے کالے دھبے بھی پڑ جاتے ہیں سروں کے، یہ بھی دیکھے ہوں گے مسجدوں میں، وہاں آدمی کو اگر نماز میں جگہ ملے سجدے میں اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کراہیت آتی ہوگی، یعنی بالکل میل کیچڑ ایک سوکھا ہوا اس پر سجدہ کرنا۔ تو یہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اپنی دریوں کو اس طرح گندا کرتے ہیں، گھر کی دریوں کو یا گھر کے کارپیٹ کو کتنا سنبھال کے رکھتے ہیں، اللہ کا گھر رہ گیا تھا یہ۔ بہرحال مسجد کے دریاں یہ بستر نہیں ہے، بچھونے نہیں ہے، دسترخوان بھی نہیں ہے، یہ ہمارے یہ صرف نمازوں کے لیے یا جیسے آپ بیٹھے ہیں دین سیکھ رہے ہیں تو ان کاموں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ مسجد کے دریاں وہ مسجد ہی کے اندر، باہر بھی نہیں لے جا سکتے، جو مسجد کے لیے وقف ہے۔ چلو بھائی آج محلے میں کچھ باز ہے مسجد کے باہر تو مسجد کے دریاں بعض لوگ شاید اٹھا لیتے ہوں گے، بچھا دیتے ہوں گے، گناہگار ہوں گے سر، یہ مسجد کی ہے، باہر نہیں۔ آپ پہلے سے دیتے وقت کسی نے طے کر لیا ہو کہ بھائی یہ مسجد میں بھی استعمال ہوں گی اور باہر بھی استعمال ہوں گی، وہ ایک الگ صورت ہو سکتا ہے اس کی بن جائے، لیکن عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں، لوگ نماز کے لیے دیتے ہیں یا مسجد کے چندے کے جو پیسے ہوتے ہیں اس سے خریدی ہوئی ہوتی ہے، تو پھر انڈر اسٹوڈ وہ مسجد ہی میں استعمال کرنے کی ہوتی ہے، وہ بھی نمازوں کے لیے نہ کہ بستروں کے لیے۔ بعض لوگ اس کو لپیٹ کر تکیہ بنا کر بھی سو جاتے ہیں، یہ بھی کیا ہے لگا رکھا۔ مدنی قافلے والے بھی اپنی چادر لازمی رکھا کریں، چادر ہی پر مسجدوں میں سوئیں، مسجد کے دریوں پر نہ سوئیں، کارپیٹ پر نہ سوئیں، نہ اس کو گول مطلب لپیٹ کر اس کا تکیہ بنائیں، ان کاموں کے لیے نہیں ہے یہ دریا، یہ اللہ کی عبادت کے لیے، نمازوں کے لیے ہے۔ تھوڑا آپ کو حیرت تو ہوتی ہوگی لیکن مسئلہ جو عرض کر رہا ہوں ہم سب کی اصلاح کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ نمبر 9، مسجد میں اگر خس یعنی معمولی سا تنکا یا ذرہ یہ پھینکا جائے تو اس سے مسجد کو اس قدر تکلیف پہنچتی ہے جیسے انسان کو اپنی آنکھ میں معمولی ذرہ پڑ جانے سے ہوتی ہے۔ اب مسجد میں یہ داغا نوچ کے ادھر ڈال دیا، یہ کچرا اٹھا کے ادھر پھینک دیا، وہ چپک گیا تھا کپڑے پر یہ ڈال دیا مسجد میں، مسجد ہیں کچرا کنڈیاں نہیں ہیں، مسجد کو صفائی رکھنی ہے، مسجد کو صاف رکھنا ہے، مسجد کو خوشبودار رکھنا ہے، یہ حدیثوں میں حکم ہے۔ نمبر 10، اعضاء وضو سے وضو کے پانی کے قطرے فرش مسجد یعنی مسجد کی زمین پر گرانا ناجائز و گناہ ہے، البتہ فناء مسجد میں قطرے ٹپکانے کا یہ حکم نہیں۔ مسجد جہاں نماز پڑھنے کے لیے مخصوص حصہ ہوتا ہے نماز کا، اس کے علاوہ فناء مسجد اس کو بولتے ہیں کہ جو مسجد کی ضرورت کے لیے ہوتی ہے، جیسے اسٹور روم ہوتا ہے، مؤذن صاحب امام صاحب کے کمرے ہوتے ہیں مسجد میں، یہ فناء مسجد کہلاتے ہیں، مسجد کی ضرورتوں کے لیے جو جگہ ہوتا ہے وہاں پانی وضو کا اگر ٹپکتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ جگہ ہوتی مسجد سے ملی ہوئی فناء مسجد ہوتی ہے، اور جو فناء مسجد سے بھی ملی ہوئی جگہ ہوتی ہے کہ جو مسجد کی ضرورتوں کے لیے نہیں ہوتی وہ خارج مسجد کہلاتی ہے۔ تو امام صاحب کا حجرا یا مؤذن کا حجرا مسجد سے ملا ہوا ہوگا، ساؤنڈ روم اسٹور روم، تو ہی فناء مسجد ہوا۔ اگر آپ گلی کے نکڑ پہ کوئی عمارت خریدی ہے امام صاحب کے لیے مؤذن صاحب کے لیے تو یہ فناء مسجد نہیں ہے، یہ تو ایک الگ خارج ہے۔ نمبر 11، مسجد کے دریوں اور کارپیٹ وغیرہ کے دھاگے اور چٹائیوں کے تنکے نوچنے سے پرہیز کیجیے، ہر جگہ مثلا کسی کے گھر یا کہیں محفل وغیرہ میں جائیں تب بھی، بلکہ اپنے گھر میں بھی اس بات کا خیال رکھیے۔ اب جیسے اس وقت بھی ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی مصروف ہو، یہ نوچ رہا ہو مسجد کے کارپیٹ کو، اور یہ سنے اس نظر سے سننا بھی نہیں ہے. بہت کچھ بیان کیا گیا شاید اس کے اوپر سے گزر گیا ہوا کہ وہ مصروف ہے نا کام میں, شیطان نے کام میں لگا دیا. یہ ایسی عادت ہوتی ہے کہ ان کو ایک دو بار سمجھانے سے بھی تھوڑی جائے گی. وہ سیریس لے گا جب تک سیریس لے تب ہو سکتا ہے کہ نکلے. کہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے, اس کارپیٹ کو نقصان پہنچانا توبہ استغفر اللہ گناہ کا کام ہے. بلکہ بلا وجہ اپنے گھر کی چیزیں بھی ضائع کرنا یہ گناہ کا کام ہے. یعنی اگر کارپیٹ سے آپ نے دھاگا کھینچ لیا تو اسے شارٹ پڑ جائے گا, تنکا نوچ لیا چٹائی سے شارٹ پڑ جائے گا, نشان پڑ جائے گا. تو یہ پھر بی کوالٹی ہو جاتی ہے. کاروباری اعتبار سے بھی ایسی چیزیں جیسے تولیے ہوتے ہیں, ان میں بھی کوئی دھاگا کھینچ لیا تو شارٹ پڑ جائے, کپڑے میں کھینچ جائے شارٹ. تو شارٹ والے کپڑے یہ چیزیں یہ بی کوالٹی میں بکتی ہیں, کم داموں سے بکتی ہیں. یہ مسجد کی چیز کو یار آپ نے بی کوالٹی بنا دی, حالانکہ سپر کوالٹی تھی اور اب بھی ہے تو سپر کوالٹی احترام کے اعتبار سے, لیکن قیمت کے اعتبار سے آپ نے اس کو نقصان پہنچا دیا. اب یہ پیمنٹ کب کریں گے آپ؟ کر تو دیا, نہ جانے کتنی دریوں کا اس طرح آپ نے کنڈا کیا ہو. یہ غور کر لیا, سب کی پیمنٹ کرنی آئی ہے, پیمنٹ بھی کریں توبہ بھی کریں. کیا مسئلہ پتا ہو یا نہ ہو, یہ باتیں وہ جو مسلمان کو سیکھنی چاہیے اور عقل مند کو پتا ہوتا ہے. آپ کپڑے کی دکان ہو, آپ کے کپڑے کے تھان رکھے ہوئے یہ دھاگے کا نوچتے رہیں گے تو آپ کا سیٹ جو ہے کان پکڑ کے روڈ پہ کھڑا کر دے گا, بھائی مجھے تو میرے مال کو سنبھالنے والا چاہیے, میرا مال بگاڑ رہا ہے. بہت احتیاط کی ضرورت ہے. آپ اس وقت اللہ کے گھر میں ایسا نہ ہو کہ ہم آئے ہوں ثواب کمانے کے لیے جائیں گناہ جمع کر کے, اللہ نہ کرے. نمبر 12, مسجد میں دوڑنا یا زور سے قدم رکھنا جس سے آواز پیدا ہو منع ہے. نمبر 13, مسجد کے فرش پر کوئی چیز زور سے نہ پھینکی جائے, اور چادر یا رومال وغیرہ سے فرش اس طرح نہ جھاڑے کہ آواز پیدا ہو. مسجد کی صفائی کرنے والوں کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. وہ ٹھا ٹھا کر کے ادھر ادھر چیزیں مسجد کے بعض وقت خادمین پھینک رہے ہوتے ہیں. توبہ توبہ, یہ مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے. احترام احترام احترام, ذرے ذرے کا احترام. یہاں تک کہ مسجد کا کچرا جو نکالتے ہیں نا جھاڑو وغیرہ دے کر, تو یہ بھی عام ہمارے گھروں کے کچرے کی طرح نہیں ہے. اس کو بھی یوں پھینک دینا یہ ادب کے خلاف ہے. بلکہ ان کو بھی نہ کچرا کنڈی میں ڈالنا ہے, ان کو ادب کی جگہ ڈال لے گا. بہار شریعت میں لکھا ہے ادب کی جگہ ڈالتے. نمبر 14, تلاوت و نعت. اور بے اجازت شرعی کیے جانے والے اعلان وغیرہ کی اتنی بلند آواز وغیرہ کی اتنی بلند آواز نہ ہو جس سے کسی نمازی کو تشویش ہو یا سوتے کو ایذا پہنچے, تکلیف پہنچے, مکروہ ہے. مسجد میں نعرے لگانے اور مائک استعمال کرنے میں سخت احتیاط کی حاجت ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب سوال کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں, یہ ضروری نہیں. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے ہے بھائی شائع کرتا اپنے موقف یعنی کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا, یعنی اپنے الفاظ واپس لیتا پائے گی انشاءاللہ الکریم. صلوا علی الحبیب صلوا علی محمد.
میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آج کل رشتوں کے حوالے سے جب رشتے گھر میں آتے ہیں کسی بیٹی کا, تو یہ کہ ایک صحیح ہوتا ہے تو بھائی کہتے ہیں کہ صحیح ہے, تو دو اس میں پرابلم کرتے ہیں کہ نہیں رشتے مناسب نہیں ہیں, کاروبار نہیں ہے لڑکے کا صحیح, یا وٹ ایور کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. پھر یہ شکایت ہوتی ہے کہ رشتے نہیں آتے, حالانکہ ہر چیز دیکھتے ہیں سمجھتے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ چیزوں کو اگنور کر دیتے ہیں. تو آپ اس میں کچھ رہنمائی فرما دیں ہماری.
اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. بازو کا درست ہی ہوتی ہے کہ رشتہ کرتے وقت, خاص کر بیٹی کا رشتہ کرتے وقت ماں باپ کو بڑی تشویش ہوتی ہے کہ یہ ایک صنف نازک ہے نا عورت ذات، یہ نہ جانے کتنوں کے جا کر گھر میں رہے گی، ساس بھی ہوگی سسر بھی ہوں گے، پھر اپنا شوہر اس کا ہوگا تو نندے ہوں گی، تو پھر دیور جیٹھ وہ اکیلی، پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہو، یہ خوف خوف رہتا ہے. یہ اگر اس میں برابر انکوائری کرتے ہیں اور رشتہ اگر ایک کو بھی سمجھ میں نہیں آتا اور ریجیکٹ کیا جاتا ہے، اس میں صحیح تو ہے، کیا سمجھاؤں. دیکھنا چاہیے، دینداری بھی دیکھنی چاہیے، دینداری آج کل کم دیکھی جاتی ہے، نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا اس کی پرواہ نہیں ہوتی، کماتا ہے کتنا کماتا ہے، سود لاتا ہے کما کر اس کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ کمانے میں پاورفل ہو چاہے ملاوٹ والا مال بیچتا ہو، افسوس. تو اس کی دینداری دیکھی جائے، اس کی سیرت دیکھی جائے، اس نے اخلاق بھی دیکھا جائے کہ جھگڑا لو تو نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے کے ماحول تو نہیں ہے، اس طرح کی چیزیں تو یہ تو دیکھی جاتی ہیں کہ غصے والا تو نہیں ہے اور یہ دیکھتے ہیں شاید، لیکن یہ کہ دینداری کم دیکھتے ہیں، شریعت کی پابندی کم دیکھے. بلکہ اگر کوئی دیندار شریف داڑھی والا بےچارا ہو تو اس کو تو آسانی سے رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اسی طرح لڑکی اگر اسلامی پردے کی پابند ہے اس کے لیے بھی بڑی آزمائشیں ہوتی ہیں. اور پھر یہ کہ سر کامیابی، وہ آخرت کی کامیابی والی برکت والی شادی کہاں سے ہوگی؟ اللہ کریم عافیت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مشورہ دینے کے حوالے سے بھی اگر اس میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ بعض اوقات اگر مشورہ کوئی مانگتا ہے تو دینا بھی کوئی ذمہ داری ہے، اور دینا ہو تو ہمیں مطلب اس میں کتنی سمجھداری کا بھی مطلب وہ شامل کرنا چاہیے اپنی سوچ بچار کو بھی. بعض اوقات انٹرسٹ نہیں لیتے اور جواب دینے میں بھی جلد بازیاں اور انداز اختیار کرتے ہیں. تو اگر کوئی مشورہ مانگے چاہے خاندان ہو یا کوئی بھی ہو تو مشورہ دینے میں ہم کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟
مشورہ اگر مانگا اور مشورے والا بھی جانتا ہے کہ میرے علاوہ کوئی اس کو وہ مشورہ نہیں دے گا جو مطلوب ہے اور یہ نقصان اس کو بیچارے کو ہو جائے گا، تب تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مشورہ دے. اور یہ مشورہ دینے والا امین ہوتا ہے، امانت دار ہوتا ہے، اس کے لیے واجب ہوتا ہے یہ درست مشورہ دے، یعنی اس کو جو درست معلومات ہے وہ دے. لیکن اس میں بھی بڑی کوتاہیاں ہوتی ہوں گی کہ جو معلومات ہیں صحیح، اب لڑکے میں کوئی فالٹ ہے جو رکاوٹ بنے گا گھر چلنے میں یا جھگڑوں کا سبب بنے گا، پتہ ہوتا ہے بعض اوقات، لیکن وہ چھپائے گا نہیں، بہت اچھا بہت شریف، اور جیسے بقرعید میں جانور بیچنے والے بولتے ہیں بہت شریف ہے آپ چلا کے دیکھ لو، منڈی میں تو چلتا ہے جو روڈ پہ آتا ہے تو ذات دکھاتا وہ جو بیل بکرا جو ہے. تو یوں مطلب یہ کہ جو بھی صحیح مشورہ وہ دینا واجب ہے، جب دے ہی رہے تو صحیح دیں گے، اس میں کوئی اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کریں گے. لیکن یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ جس کو مشورہ جس نے مانگا نا وہ بھی بعض اوقات کان کے کچے ہوتے ہیں، یہ دوسروں کو جا کے بولیں گے گھر میں بولیں گے بڑا سے مشورہ کر کے آیا ہوں اس نے بولا ہے نہیں یوں ہے نہیں اب وہ پتا چلی ہو سامنے والے فریق کو کہ اس نے ہماری بات بنتے بنتے بگاڑی ہے، وہ ہو گئی دشمنیاں. یہ آج کل کے ماحول میں یہ بھی مصیبت ہے، اس نے مشورہ دے تو پھر اگر ایسا مائنس میں جا رہا ہے وہ معاملہ تو ہاتھ پھر جوڑ کے سمجھائے بھی کہ یہ آپ کے بعد اب میری بات امانت ہے، جو بھی آپ نے طے کر رہا ہے وہ یور میٹر، لیکن میرا نام نہیں آنا چاہیے. لیکن یہ کہ بس وہ یہاں نہ سمائی وہ کہیں نہ سمائی، وہ جو بات دو ہونٹوں میں نہیں سماتی پھر وہ کہیں بھی نہیں سماتی، وہ بات تو آپ نے کر دی اب جو آپ کے نصیب، اس نے بولنا تو ہے جنرل واقع کر آپ بول دیتے ہیں، خاص خاص کو بولتے ہیں، وہ خاص جو ہے نا پھر وہ جو بعض اوقات اپنی خاصیت دکھاتا ہے تو تباہی بچ جاتی ہے. پر ملے جلے حالات ہیں تاہم یہ کہ مشورہ غلط دینا بھی جائز نہیں ہے، گناہ گاروں درست مشورہ. اپنے طور پر کوشش کرے کہ اگلے فریق کو نہ پتہ چلے تاکہ بغض و کینہ وغیرہ کے معاملات نہ ہوں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کی ہیبٹ ہوتی ہے کہ بن مانگے غلط مشورے دے رہے ہوتے ہیں. کمال ہے یار اتنا مت. مجھے تو اپنے خاندان کے حساب سے اپنی شادی میں بھی تجربہ ہوا تھا اور مجھے پہلے اطلاع مل گئی تھی کہ آپ کو غلط مشورہ دے رہے اور فلاں طرح کا مشورہ دینے کے لیے کوئی نہ کوئی آئے گا اور آیا نہیں بلکہ شاید آئے. میں چونکہ پہلے سے الرٹ تھا سمجھ گیا. الحمدللہ میرا گھر تو چلا اور اب تک چل رہا ہے الحمدللہ رب العالمین. ہماری لڑائیاں بھی نہیں ہوتی اللہ کی رحمت سے. دین کے کام میں جتنا مجھے تعاون ملا اپنے گھر سے ملے گا کس کو یار. ساری دنیا میں دندن آتا پھرتا ہوں پھرا میں الحمدللہ کبھی مجھے اپنے گھر سے کوئی رکاوٹ نہیں پڑی الحمدللہ ثم الحمدللہ. لیکن یہ غلط مشورہ بن مانگا دینے والے آئے تھے جو جنہوں نے منہ کی کھائی اللہ ان کو توبہ کی توفیق دے. پتہ نہیں زندہ بھی ہوں گے نہیں ہوں مجھ سے بڑے تھے. اب تو میں اتنی عمر ہوئی تو وہ شاید ہی زندہ ہوں بےچارے اللہ معاف کرے. اسی طرح اپنے اور بھی میرے اپنے ہی خاندان کے کسی فرد کے تعلق سے غلط مشورہ دینے بن مانگے ایک صاحب آئے تھے. کیا کیا جائے یہ اتنی بری عادت ہے خدا کی قسم اتنی بری عادت ہے جس کی یعنی ٹوٹے ہوئے دل ملانے چاہیے نہ کہ ملے ہوئے دل جدا کرنے چاہیے. تو برائے فصل کردن آمدی نئے برائے فصل کردن آمدی. مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ تو وصل یعنی ملاپ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے نئے برائے فصل کرنے یعنی نئے برائے فصل کردن آمدی. تو ملانے کے لیے آیا ہے جوڑ پیدا کرنے کے لیے آیا ہے توڑ پیدا کرنے کے لیے نہیں آیا. ملانا ہے توڑانا نہیں ہے. لیکن اب توڑانے والوں کی بھی بہرحال کیفیات اب سن رہے ہیں تو مجھے تو واسطہ پڑا وہ پتہ نہیں اور کتنوں کو بیچاروں کو پڑتا ہوگا اور باتوں میں آ بھی جاتے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
منی عامر اعلی سنت ہے انہیں اس سوال ہے کہ معاشرے تو کا نکایا چوں آسان بکنا.
یہ بلوچی میں سوال آیا کہ معاشرے میں نکاح کو کیسے آسان کیا جائے. خیر وہ نفس نکاح جو نکاح ہے نا وہ تو اب بھی آسان ہی ہے لیکن اس کے جو لوازمات جو آگے پیچھے جو مسائل ہیں یہ بڑے دشوار ہم لوگوں نے اپنے ہاتھوں کر رکھے. اب اس کے لیے کوششیں جتنا مدنی چینل اس پر کلام کرتا ہے اور سمجھاتا ہے اتنا تو شاید ہی کوئی سمجھاتا ہو. کوئی چینل اتنا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سمجھاتا ہو. مذہبی نقطۂ نظر سے دنیاوی نقطۂ نظر سے اس کے نقصانات وغیرہ ہمارے یہاں الحمدللہ بیان ہوتے ہی رہتے ہیں. نگران شورا کے تو اتنے سارے بیان اس عنوان پر آپ کو مل سکتے ویب سائٹ پر آدمی حیران رہے ہیں. لیکن اب ہوتا ہے سماجی ادارے والے بیچارے مطلب کر سکتے ہیں کوششیں بیچارے کر بھی رہے ہوتے ہیں لیکن جب ان کیا خود شادی بیاہ کی تقریب ہوتی ہے تو بازو کا دیے خاندان والوں کے ہاتھوں بیچارے مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر یہ کہ مسائل بھی کھڑے ہوتے ہوں گے. یہ کہ جو اچھی بات کرے اور خود عمل کرنے میں ناکام رہے بھی تو ہم کو اچھی بات لے لینی چاہیے. جیسے ایک محاورہ ہے عربی کا خود ما صفا دع ما قدر. اچھی بات لے لے اور بری بات دفع کر دے نکال دے ترک کر دے. اچھا اب اس میں یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی مطلب معاذ اللہ بد مذہب کی بات یا گفتگو یا بیان سنے کہ چلو بھائی تو اچھی اچھی باتیں اس کی لے رہا ہوں تو نماز کا بول رہا ہے تو کون سا غلط کہہ رہا ہے. اس کی تو سننی ہی نہیں ہے. اس کی سنیں گے تو تو یہ مطلب ہر ایک کو اس کی حکمتیں پتہ نہیں ہوتی کہ مطلب اس کی مطلب وہ اسی جانتا نہیں ہوتا, اتنا ماہر نہیں ہوتا کہ کب وہ اگلا جو ہے اسی بات کرے گا جو ہمارے دماغ میں بیٹھ گئی اور ہمارا ایمان جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے, آگے پیچھے ہو جائے. اس لیے ان کی سننا تو شرن حرام ہے. یہ تو مطلب بزرگوں سے امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی واقعہ ہے. امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ اپنے احباب کے ساتھ تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا یا دو آدمی آئے, کہا کہ ہم آپ کو قرآن سناتے. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں تم سے نہیں سنوں گا. تو نے کہا کہ حدیث سن لو ہم سے. آپ نے شاید فرمایا حدیث میں تم سے حدیث بھی نہیں سنوں گا, جاؤ. چلے گئے وہ. اب لوگوں کو بڑا تعجب ہو کہ قرآن و حدیث سنا رہے تھے اور آپ نے سنی نہیں ان سے. تو ارشاد فرمایا کہ تم کو پتا نہیں, یہ بد مذہب تھا. یہ قرآن سنا کر کہیں زیر زبر آگے پیچھے کر دیتا تو یہ حدیث سناتے ہوئے کہیں ڈنڈی مار دیتا, بھی کیا کرتا. حالانکہ بہت بڑے عالم تھے. یہ اپنوں کو سمجھانے کے لیے کیوں مطلب یہ کہ سننا نہیں ہے نا. پانجی کرو تو سانجی تھے, یہ میمنی میں کہاوت ہے, اپنی کرو تو شام ہو. تو یہ کہ اپنے اتنے سنانے والے الحمدللہ ہیں کہ ان کی ہم سنیں تو زندگیاں ختم ہو جائیں, ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو انہیں کو سنیں بس جو اللہ رسول کی بات شریعت کے مطابق کرے. فتح اعلی حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ علیہ کا شہدائی ہو اور ان کی بات ہم سننا پسند کرتے ہیں. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ دوران وضو اسلامی بھائی آ کر سلام کرتے ہیں, سلام کا جواب نہ دیا جائے تو پھر وہ ناراض ہوتے ہیں, تو کیا کیا جائے؟ پلیز رہنمائی فرما دیجئے, جزاک اللہ خیرا.
سلام کا جواب دینا منع تو نہیں ہے, گناہ تو نہیں ہے. جواب اگر منہ میں پانی نہیں ہے کلی کرنے کے بعد موقع تو دے ہی دے, اب حرج نہیں ہے اس میں جواب دینے میں. لیکن نماز میں نہیں دے سکتے ہیں, اور نماز میں کوئی سلام کرتا بھی نہیں ہے. نماز میں اگر جواب دیں گے سلام کا تو نماز ٹوٹ جائے گی.
میرا امیر اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ کیا جانوروں کے بھی حقوق ہوتے ہیں, اور کیا ان کو پورا نہ کرنے والا گناہگار ہوگا؟
بالکل ہوا, جانوروں کے بھی حقوق ہے. جیسے جانور پالے ہیں تو اب ان کو دھوپ سے بھی بچانا ہے, سردی سے بھی بچانا ہے, ہواؤں کے تھپیڑوں سے بچانا ہے, بارشوں ایزا دینے والی جو بارشیں آتی جب ان سے بھی بچانا ہے, ان کو تکلیفوں سے بچانا ہے, اور ان کو بھوک پیاس بھی نہ ستا ہے, اس کا بھی خیال رکھنا ہے. تو اس لیے وہ لکھا ہے کہ 70 بار اس کو چارہ دے. یہ کہ مبالغہ ہوتا ہے, اتنا اس کو چارہ دانا پانی دے, کیونکہ یہ بے زبانے مانگے گا نہیں, پانی کی بھی فراوانی ہو یہ پانی بھی مانگے گا نہیں, اس کو یہ چیزیں دیتا رہے. اچھا پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کو وہ چیز دے جس سے یہ اس کو معافی ہو, یہ بیمار نہ پڑ جائے. یہ معلومات بھی ہونی چاہیے جانور پالنے والے کو, ہوتی بھی ہوں گی جو اس کے ماہر ہوتے ہیں جانور پالنے والے, ان کو پتا ہوتا ہے. لیکن عام طور پہ جو اکا دکا جانور پالتے ہیں وہ ہو سکتا ہے کہ وہ تھوڑا ٹھوکرے کھا کے سنبھلتے ہو. معلوم کیا لینا چاہیے کہ بھائی آپ نے بکری پالنی ہے تو اس کو کیا کھلانا ہے, کیا کھاتی ہے, کتنا کھاتی ہے, یہ سب کوشش کر کے معلومات کر لیں. پھر جانوروں کو بیچاروں کو ہی ہم لوگ پکے فرش پر کھڑا کر دیتے ہیں, گائے بکری بیل بھینس. بھینس تو نہیں پالتے لوگ, عام طور پہ کم پالتے ہیں, دودھ کے لیے رکھتے ہیں دیہاتوں وغیرہ میں, لیکن کب. تو یہ کہ یہ سیمنٹڈ فرش ان کو موافق نہیں ہوتا, یہ پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے. آپ نے اگر سب نے نوٹ نہیں کیا ہوا, شہروں میں یہ منظر ہوتے ہیں کہ جو بقرعید کے آخری دنوں میں خاص کر یہ گائے بیل جو ہوتے ہیں ان کے پاؤں میں تکلیف ہو جاتی ہے. ڈاکٹر آتا ہے, ویٹرنری ڈاکٹر انجیکشن لگا رہا ہوتا ہے, تو سنون کر دیتا ہے انجیکشن لگا کر. تو یہ پکے فرش پر لوگ کھڑا کرتے ہیں. اس کے لیے وہ آتی ہے اپنے ایک مخصوص بجری, بالو ریت جس کو بولتے ہیں, مل جاتی ہے, خریدنی پڑتی ہے. یہ بھالو ریت ان کو موافق ہوتی ہے. اس میں یہ اس کا تھوڑا بچھا کے اتنی بچھائے کہ اس کے پاؤں اندر کھب کر فرش تک نہ پہنچے, مٹی مٹی پر یہ کھڑا رہے جانور. اس سے بھی فائدہ ہوگا کہ پیشاب وغیرہ کرے گا, یہ بھی اس میں جذب ہو جائے گا. اور پکے فرش میں زوردار چھینٹے اڑیں گے اور ریلے اس کے بیل تو اتنا پیشاب کرتا ہے کہ کوئی کیا کرے گا, پانی بھی اتنا ہی پیتا ہے, نکالتا بھی اتنا ہی ہے. اس کے لیے تو اتنی ساری بھالو ریت چاہیے. اب قربانی کا جانور اتنے لاکھوں کا لیا آپ نے, تو سینکڑوں کی بھالو ریت سے کیا بھی چھٹنا تھا. بہرحال جانوروں کے اوپر رسی بھی اس طرح نہ باندھے کہ اس کو مطلب ہے کہ نشان پڑ جائے. نشان پڑ جاتے بے تحاشا کھینچ رہے ہوتے بعض اوقات. اچھا پاؤں میں گھنگرو باندھتے, یہ گھنگرو کی وجہ سے پاؤں سوج جاتے. بیچنے والے شو کے لیے باندھ دیتے, پالنے والے عام طور پہ نہیں. وہ جو یہ رنگ آتے ہیں نا گھنگرو رنگ, یہ جانوروں میں ہوتے ہیں. قربانی کے دنوں میں سبھی مناظر دیکھے میں نے, یہ رنگ جو ہے یہ پاؤں میں زبردستی ڈالے جاتے ہیں اور یہ بعض اوقات پکڑ کر لیتے چپک جاتے ٹائٹ, جیسے انگوٹی یا رنگ بعض اوقات انگلی میں آ جاتی ہے تو انگلی میں کتنی تکلیف ہو جاتی ہے, نکلتی نہیں ہے, آزمائش ہو جاتی ہے. تو ہم تو چلو کچھ نہ کچھ وہ تدبیر کر کے نکال لیں گے, یہ بیچارہ بے زبان جانور کس کو کرے گا فریاد. تو یہ جو ہے نا بیچاروں کو اس طرح یہ رنگ پھنسا دیتے. یہ سب خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ نے لیا جانور رنگ لگی ہوئی ہے تو یہ اگر لگتا ہے کہ آپ کو یہ بالکل اس کو تکلیف ہو رہی ہے, یہ لوز ہونی چاہیے, لوز نہیں ہوتی بالکل جام ہوتی ہے, تو آپ کو کوئی بھی اس کی تدبیر کر کے اس کے بھی ماہرین مل جائیں گے جو آپ کو یہ نکال دیں گے. اس کو کم سے کم تکلیف ہو اس طرح وہ کھینچ کشادہ کر کے نکال لیں, اس کو نکال لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
آپ کو لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ایسی سوچ ہوتی ہوگی کہ جانور کو تکلیف شاید نہیں ہوتی, ان کے شاید وہ محسوس آتی نہیں ہے کہ ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی, جس طرح ان کی جیسے کہ جو گدھے چلاتے ہیں ان کی ہڈیوں پر جس طرح کہ یہ ڈنڈیاں مارتے ہیں آوازیں آتی ہیں ان کی ہڈیوں سے ان کو چلاتے وقت, اس طرح دیگر جو آپ نے بھی چند مثالیں دی, تو شاید ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کا شاید یہ ذہن ہوتا ہوگا یار یہ جانور ہے اس کو کیا تکلیف ہوتی ہوگی.
یہ ہو سکتا ہے کہ ہو, کیونکہ یہ جو جانور چلاتے ہیں نا جو یہ خاص کر وہ بچھڑے وغیرہ بچھڑیاں اور چھوٹے چھوٹے جانور گوشت فروشوں کو جو یہ سپلائی ہوتے ہیں نا, ان کو جو چلانے والے ہوتے ہیں نا یہ ان کو ڈنڈیاں بلا ضرورت بھی نوٹ کیا یہ برسا رہے ہوتے ہیں. ذرا اس نے تھوڑا سائڈلی وہ جو غول ان کا جا رہا تھا منہ پہ ڈنڈی ماری کمر پہ, اور گوشت پر آپ نے دیکھا ہو کہ کمر کا جو گوشت ہے بعض جگہ سے یہ ڈیمیج ہوتا ہے, لال لال ہوتا ہے, تو یہ چوٹ کے نشانات. اب یہ مظلوم کس کو فریاد کرے, لگتا ہے کہ وہ جو چلا رہے تھے وہ جانور جیسے ہی ہوتے, جو سمجھ ہی نہیں پڑتی ہے ان کو لگتا ہے. نہیں تو شاید پتہ چلے کہ ان کو لگتا ہے تو ہو سکتا ہے ہاتھ کچھ تو رکے بلا, یعنی کہ بالکل رکتا نہیں, مارے جا رہے تو مارے جا رہے ہوتے. یہ مطلب ہے مطلب اس میں جانور تو بہت بےچارے ظلم سہتے ہیں, لیکن قیامت کے دن یہ اپنا بدلہ لینے کے لیے پہنچ جائیں گے تو بہت برا ہو جائے گا. اللہ پاک ہماری آخرت بہتر کرے, جانوروں پر شفقت کی جائے, ہمدردی کی جائے, اور اس طرح ان کو ڈنڈیاں لکڑیاں نہ ماری جائیں. دم موڑیں گے تو اسی موڑیں گے کہ بیچاری کی دم پر بھی نشان پڑ جاتے, سب اینٹتے مارتے ہیں. ذرا گدھے چلانے والے خاص کر وہ گدھے کی ریس جو لگاتے ہیں, یہ گدھے کی دم کے پاس پیچھے بعض وقت زخم لگا لیتے ہیں. یہ گدھا گاڑیوں والے بھی زخم لگا لیتے ہیں, اور ایک ڈبا ہوتا ہے اس میں کنکریاں ڈال کے اس کا منہ اتنا چپکا کے پھر وہ ڈبا جو ہے نا اس کی وہ چپکا ہوا منہ دھار دھار وہ زخم پہ ٹچ کرتے, جو گدھا تکلیف سے اچھل کر بھاگتا ہے وہ اس سے مطلب اس کو چلاتے. اس طرح ریس کے گدھیڑوں کو بھی شاید اسی طرح یہ دوڑاتے رہتے ہیں, اور اتنا بوجھ لاد دیتے ہیں کہ بعض اوقات وہ وزن کی وجہ سے گاڑی میں اتنا وزن ہوتا ہے, گدھا گاڑی یہ جوڑیا بازار میں اس طرح کے مناظر دیکھے میں نے کہ وہ بوجھ کی وجہ سے مال کا بوجھ وہ گدا جو ہے نا یوں لٹک جاتا ہے آگے بالکل زمین سے بلند ہو جاتا ہے, پھر بیچارے کو لوگ پکڑ کے اور بعض اوقات بے تحاشا اس کو بھی مارتے ہیں. یہ اللہ کا کرم ہے اور ہمارا امتحان بھی اس میں, یہ جانور جو ہے یہ ہم سے انتقام نہیں لیتا نہ یہ حملے کرتا ہے بےچارا. اگر یہ گدا بفر جائے تو پھر اس کو کوئی سنبھال نہیں سکتا, حملے کرنا شروع کر دیتا, یہ نہیں کرتے. لیکن بعض جانور ہاں بدلا لیتے ہیں, بعض جانور ہوتے ہیں اونٹ اگر پکڑ لے تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے, پکڑ لیتے ہیں اونٹ, ٹینا بھی رکھتے ہیں اونٹ. اسی طرح بعض جانور ہوگا کہ وہ انتقام لے لیتے ہیں, پھر آدمی کو پتا چل جاتا ہے کتنے بیسوں سو ہوتے ہیں. یہ انتقام لے گا تو جان لے گا, یہ دس کوڑے اور بیس کوڑے اور ایک لات اور دو لات کا حساب یہ نہیں جانتا ہے تو مار ڈالتا ہے. اللہ خیر کرے, اللہ عافیت نصیب فرمائے. حضرت سیدنا عبد الوہاب شاعرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جس جانور پر بھی مجھے سوار ہونے کا موقع ملے, چاہے وہ اونٹ ہو گدا ہو یا کوئی اور جانور, میں اس پر بہت شفقت کرتا ہوں اور چابک رکھنا پسند نہیں کرتا. چابک میننگ ہنٹر, میں ہنٹر رکھنا پسند نہیں کرتا اس خوف سے کہ کہیں جانور کی کہ کہیں جانور کے سرکشی کرتے وقت جانور ٹیڑھا ترچا چلے اور تعاون نہ کرے تو سرکشی کرتے وقت مجھ پر نفس کی گرمی آوی نہ ہو جائے, مجھے غصہ نہ آ جائے اور میں اسے مارنے لگوں. یوں ہی جانور کے مالک کی اجازت سے بھی اسی کو اپنے ساتھ جانور کی پیٹھ پر سوار نہیں کرتا. یعنی وہ شیخ عبد الوہاب شاعرانی فرماتے ہیں کہ نہ میں انٹر رکھتا ہوں کہ کئی ساروں غصے میں آ کے ماروں, ضرورت بھی نہیں مارنا چاہتا میں, نہ میں ڈبل سواری بھی نہیں کرتا, یعنی کسی اور کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتا. ہاں جب اندازہ ہو کہ جانور کو تکلیف نہیں ہوگی تب کسی کو بٹھا لیتا ہوں. اسی طرح اس سواری کے دوران کہ جب وہ لڑکھڑائے اور مجھے زمین پر گرا دے اسے گالی نہیں دیتا اور نہ بد دعا دیتا ہوں. حضرت سیدنا عبدالعزیز دیوینی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب جانور پر سوار ہوتے تو لاٹھی ساتھ نہیں رکھتے تھے. یعنی حضرت سیدنا عبدالعزیز دیرینی رحمت اللہ علیہ جب جانور پر سوار ہوتے تو لاٹھی ساتھ نہیں رکھتے تھے, مارنے کے لیے لکڑی اسٹیک نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی آنکڑا مارتے. اور فرماتے یہ آنکڑے غالباً چبانے کے ہوتے, وہ آنکڑا بھی نہیں مارتے تھے, جسے وہ آنکس ہاتھی والے رکھتے ہیں, ہاتھی کو آنکس چباتے کنٹرول کرنے کے لیے اس کو, تو اور نہ ہی آنکڑا رکھتے. ہاں حضرت سیدنا عبدالعزیز دیرینی رحمت اللہ علیہ جب جانور پر سوار ہوتے تو لاٹھی یعنی اسٹک ساتھ نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی آنکڑا مارتے. اور فرماتے جب یہ راستے سے ہٹنے لگے گا تو اپنی آستین کے ذریعے اسے سیدھا کرنا کافی ہو جائے گا, کیونکہ روز قیامت جیسا میں نے اسے مارا ہوگا ویسا ہی مجھ سے بھی بدلہ لیا جائے گا اور میں اس کے جیسا خود کو لاٹھی سے مارنے کی طاقت نہیں رکھتا اور نہ ہی اپنی بدھی پر آنکڑا مارنے کی ہمت ہے کہ خون نکلے گا. میں لاٹھی بھی برداشت نہیں کر سکوں گا, آنکڑا بھی نہ سہا جائے گا, تو میں بھی جانور کو اس طرح تکلیفیں نہیں دیتا. یہ بزرگوں کے, یہ تو دو ہی واقعات ہیں اور کتنے ہوں گے واقعات بزرگوں کے, تو بس یہ ان اللہ کے نیک بندوں کی سوچیں ہوتی ہے. اللہ کریم ہم کو بھی ان سے عبرت حاصل کرنے کی سعادت بخشے اور جانوروں پر بھی شفقت کرنا نصیب کرے.
محمد عباس تاری بات کر رہا ہوں لاہور سے. میرا پیر و مرشد کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں آج سے 10-15 سال پہلے کسی اسلامی بھائی سے سنا تھا کہ انہوں نے مجھے ایک نام یاد کروایا تھا, ابو العباس, بلیا بن ملکان، انہوں نے کہا تھا کہ یہ نام جس کو یاد ہوگا اس کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا. تو پیر و مرشد کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ آیا اس میں کیا حقیقت ہے، اور میری اور میرے خاندان کی بے حساب مغفرت کے لیے دعائے خیر فرما دیں.
حضرت خضر علیہ السلام کا نام ہے ابو العباس بلیا بن ملکان. تو جو یہ رکھے گا نام یاد، تو انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ تفسیر میں لکھا ہوا، یاد کرنا چاہیے سب کو، اللہ کرے سب کو یاد ہو جائے. چلو تھوڑا دوہرائی کر لیتے ہیں، ابو العباس بلیا بن ملکان، 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 ابو العباس بلیا بن ملکان. اللہ اگر یاد رہ جائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر عافیت کے ساتھ مدینے میں بصورت شہادت ہو آقا کے جلووں میں. کاش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرے اہل سنت سے یہ سوال عرض ہے کہ اگر نماز جنازہ کی نماز میں اگر امام صاحب تین تکبیروں پہ سلام پھیل لیں، کیا نماز جنازہ دوبارہ پڑھنی ہوگی؟ یہ برائے مہربانی رہنمائی، شرعی رہنمائی فرما دیں.
جی ہاں، نماز دوبارہ پڑھنی ہوگی. یہ چاروں تکبیریں جو یہ فرض ہیں، رکن ہے نماز جنازہ کا.
جادو کو برحق کہنا کیسا ہے یہ ذرا بتا دیجیے.
برحق کے معنی یہ درست، جادو ہو سکتا ہے، درست ہے، جادو تو ہو سکتا ہے. قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے تھے اور تھے بھی 70,000، اور یہ سب کے سب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا کا معجزہ دیکھ کر، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی جادو کے زور سے، ساری رسیاں سانپ بن گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا میننگ اسٹیک ان کے سامنے ڈال دی، تو وہ بن گیا بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ، اور ساری جو ان کی جادوگروں کی رسیاں کے بنے سانپ تھے سب کو کھا گیا، نکل گیا. جادوگر یہ دیکھ کر بولے کہ نہیں، یہ جادو نہیں ہو سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے جو کیا یہ سچے، اور سب سجدے میں گر گئے. انہوں نے مارا لے کے ایمان لے آئے، اور مطلب یہ کہ فرعون کی خدائی کو چھوڑ دیا. قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون، انہوں نے کہا کہ ہم اس اللہ پر جو تمام عالمین کا پروردگار ہے، تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور جو حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب ہے، ہم اس پر ایمان لائے. ماشاء اللہ. تو یہ جادو کا وجود ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے بھی سوالات کا سلسلہ جاری ہے. عمران بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا جنات چوری کرتے ہیں؟
انسان بھی چوری کرتے ہیں تو جنات بھی کرتے ہیں. ہر جن چوری نہیں کرتا، ہر انسان چوری نہیں کرتا، تو چور بھی ہوتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسلامی بہنیں یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر کسی غریب سفید پوش کی مدد کرنی ہو تو صدقے کی رقم جمع کر کے پھر اس سے کاروبار کریں، کیا اس کی اجازت ہے؟ جبکہ نیت یہ ہو کہ اس سے جو نفع ہوگا اس سے غریب کی مدد کریں گے.
صدقے کے پیسے سے مراد کیا؟ زکات کے پیسوں سے یا کیا مطلب؟ زکات بھی صدقے کی قسم ہے. اپنا ذاتی اگر رقم سے کرتے ہیں تو صدقے کی نیت کرنے کی بھی، یعنی وہ نفل صدقہ ہی ہے. اگر نیت یہی ہے کہ یہ رائے خدا کے لیے کہ ہم فلاں غریب کی مدد کریں گے، اس میں یہ کہ اچھا کام ہے. اپنی کنٹرول میں رکھنا پیسوں کو جو ہے نا، یہ ہوتا ہے تھوڑا رسک فیکٹر، قلب منقلب ہوتا رہتا ہے، دل بدلتا رہتا ہے کہ اب میرے کو ضرور زیادہ بعد میں ڈبل دے دیں گے، اس کو پہلے تو رکھ لو. کام یہ کہ جس طرح یہ کہا اس طرح کرنے بھرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ یہ رشتے کے حوالے سے مشورہ کرنے کے بارے میں جو گفتگو آپ نے فرمائی، حضور بسا اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ علاقے کے جو امام صاحبان ہوتے ہیں نا، تو اس سے بھی لوگ رشتے کے حوالے سے مشورہ کرنے آتے ہیں، تو اب امام اپنی ذمہ داری اس حوالے سے کیسے نبھائے؟ اور یہ بھی ارشاد فرما دیں، امامت سے آپ بھی ایک عرصہ منسلک رہے، تو کیا آپ سے بھی کبھی اس طرح کا کوئی مشورہ ہوا؟
امامت میں مشورہ تو لوگ کیے ہوں گے، اب کوئی ایسا خاص واقعہ اس ضمن میں مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن آپ کی بات صحیح ہے، وہ مشورہ امام صاحب سے بھی کرتے ہوں گے. یہ اس صورت میں کرتے ہوں گے کہ جب امام صاحب کسی گاؤں میں امامت کرتے ہوں گے، لوگ ان گاؤں میں کسی نہ کسی طرح واسطہ پڑتا رہے گا. اب میں نے مسجد کوئی گاؤں دیہات میں تو امامت کی نہیں ہے، شہید مسجد خرادر میں رہا ہوں تو بھی ایک آباد علاقہ ہے، اور اسی طرح نور مسجد بھی آباد علاقہ، تو یہ برادریاں بنی ہوئی ہیں، بڑے بڑے خاندان ہیں، تو امام صاحب سے مشورہ کرنے کا شاید کم موقع ہے، دعا کا کہنے کا موقع البتہ جو مذہبی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ملے. چھوٹی چھوٹی کالونیاں ہوتی ہیں نا، اس میں ہو سکتا ہے کہ یا وہ اس کا مقتدی ہو امام صاحب کا، امام صاحب کے عریب قریب رہتا ہو جس سے ان کو رشتہ کرنا ہو اور یہ مشورہ کریں، وہ ایک الگ صورت ہے. لگتا ہے آپ کو تو ضرورت پڑتی ہوگی، آزمائش تو ہوتی ہے اس میں، سخت آزمائش ہوتی ہے، ہاں بولے تو آزمائش، نہ بولے تو آزمائش. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
نہ بول کر آزمائش قبول کرنا بہتر یا ہاں بول کر آزمائش قبول کرنا بہتر؟
اب اگر اس کے مشورے پر موقوف ہے اور اس کو خامیاں بھی پتا ہے، اور اگر یہ نہیں بتاتا تو یہ بےچارے پھنس جائیں گے، تو اس صورت میں تو ضروری ہے کہ یہ مشورہ دے، مانگا بھی گیا اس سے درست مشورہ دے، لیکن وہی ہے کہ اس سے پھر مقابلے کے لیے تیار بھی رہنا پڑے گا اس کو، ورنہ یہ گھرانہ جو ہے نا یہ ڈک جائے گا، بےچارا برباد ہو جائے گا گھرانہ. اب جیسے کہ آپ سے کوئی مشورہ کرے کہ میں اس کے ساتھ کاروبار کروں یا نہیں کروں، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ 99 کو تو یہ مطلب یعنی کہ دبو چکا ہے، اور یہ غریب اس کو شریف سمجھتا ہے، اب آپ یہ بھی جانتے کہ اس کو جانتے بھی آپ ہی ہیں، اس جسے کرنے اور چاہتا ہے اس کو یہ اور کسی سے مشورہ کرے گا کس سے، اس کو پتا ہی نہیں ہے، وہ رہتا ہے اسی جگہ پر، آپ جانتے ہیں. اب آپ اگر نہیں بتاتے تو یہ تو سینچری پوری کرے گا، اس کو بھی ڈبو دے گا، جبکہ 99 کو ڈبو چکا ہے، اسی صورت میں کیا کرے گا؟ کاروبار میں لوگ مشورہ کرتے ہیں، اور بھی کئی معاملات میں مشورہ لوگ کرتے رہتے ہیں، تو صحیح مشورہ دینا ہوگا جبکہ اپنے مشورے پر موقوف ہو ریزلٹ.
راستہ بتائیں کہ بتا دیا یار آپ اس سے بچیں، اور جتنی اس کی کمزوری بیان کرنی ہے اتنی ہی کرنی ہے، دیگر میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے جا کر اس کو بتا دیا کہ یار میں نے اس سے جا کر مشورہ کیا تھا اور میں سمجھتا تھا وہی مجھے درست مشورہ دے گا، اس نے تو مجھے آپ کے ساتھ کرنے سے منع کر دیا ہے، تو اب میں نہیں کر سکتا جو بھی معاملہ اس کے ساتھ کرنا تھا، اور وہ آیا اس کے پاس یار آپ نے میرے بارے میں یوں بول دیا، فلاں کو یوں بول دیا. اب ایسی صورت حال میں بولنے والا، اب یہ جو اب اس کے پاس آزمائش چل کر آ گئی، اب اسے کیسے اپنی مطلب کہ وہ جان چھرائے کہ کہتے ٹھیک ہے جو میں آپ کے بارے میں جو میری سمجھ میں آتا تھا یا مجھے پتا تھا وہ میں نے بتا دیا، یوں کر کے وہ فیس کرنا پڑے گا.
جھوٹ کیسے بولوں، دھوکا کیسے دوں،
فیس کرنا پڑے گا.
شرن مجھ پر ضروری تھا کہ میں درست مشورہ دوں، مجھ پر واجب تھا، نہیں دیتا تو خدا کا گناہ گار ہوتا.
اور اگر یہ مطلب ماشاءاللہ مبلک اور اللہ نے اس کو مطلب دی ایسی کہ وہ بات کر سکتا ہے, تو پھر اس کو شاید یہ کہنا چاہیے کہ دیکھیں مجھے پتا ہے آپ یہ کرتے ہوں, اب یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے ساری چیزیں, آپ اپنی چیزوں کو درست کریں اور آپ اپنے آپ کو ایک اچھے اور نیک انداز پہ لے کر آئیں, ہو سکتا ہے اس کی نیکی کی دعوت اثر کر جائے.
وہ تو موقع کی مناسبت سے نیکی کی دعوت بھی اگر ہے وہ مطلب اجہل
اللہ
وہ ٹیڑھی لکڑی ہے تو سیدھا کرے تو ٹوٹ جائے گی, گلے پڑے گا تو پھر تو وہ مطلب سامنے والا سمجھدار یا پاور فل ہو نا, بولے سیرے دیکھو منع کیا صحیح تو کیا تھا, تو مجھ سے لڑتے ہو تو بےچارے اس کو تو درکار بھی نہیں لیتے, وہ نکل جاتے. خیر وہ وقت کی بات ہوتی ہے,
جی جی جی
جیسا موقع.
جی 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 سوال چلائیے.
میرے سنر کے بعد میرے سوال حرض ہے کہ نماز کے اندر دل کیسے لگایا جائے, نماز کا شوق بڑھے, نماز پڑھنے کا دل کرے, نماز پنجگان نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن سستی کے ساتھ اور نماز کے اندر دل نہیں لگ پاتا, نماز کے اندر دل کیسے لگے, اس کا جواب عنایت فرمائے.
نماز میں دل لگانے میں خشوع خضوع کا پورا باب ہے فضان نماز میں, اس کا مطالعہ کریں, بزرگان دین کی جو اسٹوریز ہیں واقعات ہیں وہ بھی اس میں دیے ہوئے ہیں کہ کس طرح یہ حضرات جو تھے وہ نماز میں دل لگاتے تھے اور نماز میں کتنا ان کو انہماک اور دل جمعی ہوتی تھی اور دھیان کتنا ان کا جم جاتا تھا کہ ان کو اطراف کا ہوش بھی نہیں ہوتا تھا, صرف وہ اللہ پاک سے ان کی لو لگی رہتی تھی. یہاں تک کہ ایک بزرگ کا لکھا ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو گھر کے افراد کو بولتے تھے جو باتیں کرنا کرو کرو, مجھے پتا نہیں چلے گا نماز شروع کرتا ہوں, ہم کو تو پتا کھڑکتا تو پتا چل جاتا ہے, لیکن یہ اللہ کے نیک بندے سے تھے نماز میں اتنا وہ گم ہو جاتے تھے کسی کو پتا ہی نہیں چلتا, ان کو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. یہ کہ کوشش بھی کرے کہ نماز میں دل لگے اور تکلف کرے اس میں کہ نماز دل لگا کر پڑھے, نماز کو ہرگز نہ چھوڑے, کچھ بھی ہو جائے نماز کو نہ چھوڑے. ویسے بھی نماز معاف بھی تو نہیں ہے, پانچوں وقت کی نماز تو فرض ہے تو اینی ہاؤ پڑھنی ہے. تو یہ فیضان نماز پیج نمبر 339 پر ہے, 339 پیج. خشوع کی جگہ دل ہے جبکہ اعضاء اس کے ظاہر ہونے کا مقام. خشوع کا حاصل ہونا اللہ رب العزت کی نہایت عظیم نعمت ہے, یعنی خشوع دل لگنا نماز میں وہ توجہ رہنا, یہاں اس جگہ اس طرح مطلب بیان ہو رہا ہے. خشوع کی اور بھی تعریف ہے کہ تمام نماز میں جتنے ارکان ہیں یہ مستحبات ہیں, یہ سب پورے پورے ادا کرے تو یہ بھی خشوع کی نماز ہے اور اہم ہے. خشوع کی جو تعریف بیان کی نا کہ ہر مستحب برقرار رہے, کوئی مستحب نماز کا نہ چھوٹے. بہرحال خشوع کا حاصل ہونا اللہ رب العزت کی نہایت عظیم نعمت ہے. شیطان پہلے تو بندے کو نماز سے روکتا ہے, اگر بندہ پھر بھی نماز پڑھنے لگتا ہے تو مختلف دنیاوی چیزیں یاد دلا کر نماز کی روح یعنی خشوع خود ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے. بزرگان دین رحمہم اللہ المبین خشوع خضوع کے ساتھ نماز ادا کیا کرتے تھے, ہمیں بھی خشوع خضوع حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اسے پانے کے لیے گڑ گڑا کر دعائیں بھی مانگنی چاہیے. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا مانگا کرتے ہیں, اللهم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع, یعنی اے اللہ میں اس دل سے تیری پناہ لیتا ہوں جو خشوع اختیار نہ کرے. ایک دعا یوں مانگا کرتے تھے, رب اجعلنی لک شکرا لک ذکرا لک رغابا لک مطوارا لک مخبتا الیک اواہم منیبا, اے میرے رب مجھے تیرا بہت شکر گزار, تیرا بکثرت ذکر کرنے والا، اس سے بہت ڈرنے والا، تیرا نہایت فرما بردار، تیرے لیے خشوع اختیار کرنے والا، تیری بارگاہ میں بہت گریہ و زاری کرنے والا، نے رونے والا اور رجوع لانے والا بنا. تیسری دعا، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس علم سے جو نفع نہ دے، اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے، اس نفس سے جو سیر نہ ہو، اس دعا سے جو قبول نہ ہو. نمبر چار، اللہم انی اعوذ بک من صلاۃ لا تنفع. اے اللہ، میں تیری پناہ لیتا ہوں اس نماز سے جو نفع نہ دے، یعنی جس سے فائدہ نہ ہو. حضرت علامہ عبدالرؤف منافی رحمت اللہ علیہ، ان جو چار دعائیں مصطفیٰ بیان کی گئی اس میں سے دعائیں مصطفیٰ نمبر تین کے تحت لکھتے ہیں، بارگاہ الہی میں اس علم سے جو نفع نہ دے اور اس دل سے جو خشوع اختیار نہ کرے. ایک ساتھ عرض کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ علم نافع یعنی نفع دینے والے علم سے دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے. حوالہ فیض القدیر جلد 2 پیج نمبر 194. علم نافع یعنی نفع دینے والا علم وہ ہوتا ہے جو دل میں اثر کر جائے اور اس میں اللہ رب العزت کی معرفت، عظمت، خوف، تعظیم اور محبت ڈال دے، اور جب یہ چیزیں دل میں ٹھہر جاتی ہیں تو دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور دل کی پیروی میں تمام اعضاء بھی خشوع اختیار کرتے ہیں. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس شخص کے دل میں خشوع ہوتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا. عبادت میں دل لگا رہے گا طریقہ، حضرت علامہ مجد الدین فیروز آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، دل میں خشوع پیدا کرنے یعنی اللہ پاک کی عظمت بڑھانے، دنیا سے توجہ ہٹانے اور عبادت میں دل لگانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر مسلمان کو اپنے سے زیادہ فضیلت اور مرتبے والا سمجھے، لوگوں کے حقوق پہچان کر انہیں ہر ممکن صورت میں ادا کرنے کی کوشش کرے. یہ ہرگز نہ سوچے کہ اس نے میرا یہ حق ادا نہیں کیا، اس نے میرا وہ حق ادا نہیں کیا، لہذا میں بھی ان کے حقوق پورے نہیں کروں گا، بلکہ اپنے کسی بھی حق کا طالبہ نہ کرے. اللہ والوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میرا کسی پر کوئی حق نہیں اور نہ میری کوئی اہمیت و فضیلت ہے، اسی وجہ سے اللہ والے نہ اپنے حقوق کے مطالبات کرتے ہیں، نہ الجھتے ہیں اور نہ جھگڑوں میں پڑتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
میرا نام شہزادہ تاری ہے اور مدنی ذاکر میرے سنت دمبر کا تمہاری کے بارگاہ میں عرض ہے کہ میری ایک بیٹی ہے، اس کو اپنے سلسلے میں داخل کر لیں. جزاک اللہ خیر.
الحمدللہ، آج جمعہ کے دن میرے یہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. امیر اہل سنت سے گزارش ہے کہ اسے اپنا مرید فرما لیجیے.
میں نے دونوں بچیوں کو سلسلہ عالیہ قادری اعظم میں داخل کیا اور مبارکباد بھی قبول فرمائی. دو بچیوں میں ذرا آزمائش زیادہ ہوتی ہے، دو بچیوں کی امی کو آزمائش زیادہ ہوتی ہے، ان پر شفقت بڑھا دیں، ان کا تعاون بھی کریں، کیونکہ باپ عام طور پر بچوں کو پیار کرتا ہے، پھر خرچہ بھی کرتا ہے، لیکن ماں بیچاری جو نا یہ بہت بچوں کی خدمت کرتی ہے، بہت خدمت کرتی ہے. ایسے میں باپ اگر سختی کرے گا، بلا وجہ جھاڑ جھوڑ کرے گا تو بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. اس لیے عورت جو ہے نا یہ عام طور پر کمزور مخلوق ہوتی ہے، تو یہ مردوں کو چاہیے کہ ان پر شفقت کرے. اب وہ ٹیڑھی چلتی ہے تو زبان نکالتی ہے, مطلب آپ اگر صبر و ہمت سے کام لیں گے اور اس کے ٹیڑھا پن کے ساتھ ہی نفع اٹھائیں گے آپ, ہونا بھی یہی ہے. تو آہستہ 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 آپ جو چاہتے ہیں وہ ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی آپ مطلب زور سو شرابے کریں گے تو کون سا صحیح ہو جائے گی, تو کہاں صحیح ہوتی ہے, آخر گھر کوٹتے ہیں. یہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے یا پیٹ میں ہوتا ہے نا, اس وقت جو تکلیفیں ماں اٹھاتی ہے نا, یہ مرد سوچ بھی نہیں سکتا. حالات رحمت اللہ نے اس کی مثال بڑی پیاری دی ہے, اور ساری بات تو نہیں کروں گا لیکن میں اتنی کروں گا کہ اگر مرد اگر چوہے جتنا بچہ بھی جن دے نا, مطلب آگے ڈش ڈش ڈش, یا یوں سمجھو گے اس کو اپنا بھاؤ پتا چل جائے کہ ماں جو اتنے بچے ایک اور دو بچے پیٹ میں لے کر پھرتی ہے بیچاری, اور جب ان کو جنتی ہے تو پھر ان کو دودھ پلاتی ہے, پھر ان کو پرورش, اور یہ واقعی ماں کا حصہ ہے. اللہ نے اس کو جذبہ دیا ہے, ماں کی ممتا کو لاکھوں سلام, کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ہم لاکھ رحم دلوں ہم درد ہو, جیسے ماں اپنی اولاد سے جو ہمدردی کرتی ہے نا کوئی نہیں کرتا, ماں ماں ہے. اللہ ماں والوں کو ماں کی قدر نصیب فرمائے, اور بچوں کے والد صاحبان کو ان بچوں کی ماں پر شفقت کی سعادت بخشے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. جنت میں سب سے پہلے کیا کھانے کو ملے گا؟ جنت میں سب سے پہلے مچھلی کی کلیجی کا کنارا سائڈ کھانے کو ملے گی. یہ کیسی لذیذ ہوں گے, جنت کہنے بہت لذیذ ہے. حالانکہ دنیا میں مچھلی کی کلیجی میں نے تو کئی بار کھائی ہے, عام طور پہ کوئی نہیں کھاتا. اس لیے پھر کوڈ لیور آئل اور ڈاکٹر ضرورت ہے, وٹامن ڈی سے بھرپور ہوتا ہے لیور جو ہے اس کا, جو یہ کوڈ لیور آئل یہ کیپسول میں بند ہوتا ہے, وہ پھر ڈاکٹر سجیسٹ کرتا ہے تو کھانا پڑتا ہے, استعمال کرنا پڑتا. مچھلی کی کلیجی ایسے مفید ہوتی ہے. ہر مچھلی کی کلیجی اتنی کھانے جیسی نہیں ہوتی, بعض مچھلیوں کی تھوڑا کم ٹیسٹ ہوتا ہے, بعض میں کچھ زیادہ مناسب ہوتا ہے. یوں مطلب ویسے کھائی جاتی ہے کلیجی, کھا کے دیکھیں مفت ہوتی ہے, اس لیے کہ عام طور پہ پھینک دیتے ہیں, لوگ کھاتے ہی نہیں ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اہل سنت، آپ نے سب سے آخری نبی رسالہ پڑھنے کو کہا تھا، میں نے یہ رسالہ پڑھ لیا ہے، اس سے بہت ساری معلومات حاصل ہوئی ہیں، بہت فائدہ ہوا ہے، آپ نے ختم نبوت پر بہت پیارا رسالہ عطا کیا ہے، اس سے سب مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا، اللہ پاک آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، آپ کی عمر میں، عزت میں، علم میں، عمل میں، ایمان میں، آبرو میں، رزق میں، سادگی میں، عاجزی میں برکتیں عطا فرمائے۔ میرے اہل سنت سے سوال ہے کہ اس رسالے پر لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی ہو گئے، کیا یہ نبی آ چکے ہیں؟ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ جواب ارشاد فرما دیں اور میرے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیں۔
اس میں جواب بھی لکھا ہوا ہے رسالے میں کہ کتنے آئے ہیں، کتنے باقی ہیں، یا سب آ چکے ہیں یا اس سے زیادہ آ چکے ہیں، زیادہ ہیں بلکہ سے لکھا ہوا رسالے میں، رسالہ سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیج نمبر 27 سے لے کر 28 تک آپ کے سوال کا جواب موجود۔ چنانچہ پیج نمبر 27 پر حدیث پاک فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عن قریب میری امت میں 30 کذاب، یعنی بہت بڑے جھوٹے ہوں گے، ان میں سے ہر ایک گمان یعنی خیال کرے گا کہ وہ نبی ہے، حالانکہ میں خاتم النبیین یعنی آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ حوالہ ابو داؤد جلد 4 پیج نمبر 132، حدیث نمبر 4252، اس کے شرح اسی رسالے کے پیج نمبر 28 پر۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ 30 جھوٹے نبی وہ ہیں جنہیں لوگوں نے نبی مان لیا اور ان کا فساد پھیل گیا، دوسرے قسم کے مدعی نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے جنہیں کسی نے نہ مانا، وہ بکواس کر کے مر گئے، وہ تو بہت ہیں۔ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ خاتم النبیین کے معنی ہے آخری نبی کہ اس کے زمانے میں اور اس کے بعد، اس کے زمانے میں اور اس کے بعد کوئی نبی نہ بنے، اس معنی پر امت کا اجتماع یعنی اتفاق، جو کہے اس کے معنی آخری نبی نہیں بلکہ اصلی نبی ہیں وہ کافر ہے یعنی غیر مسلم ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
میرے اہل سنت سے سوال عرض ہے کہ لوگوں کا ذہن بنا ہوا ہے کہ اس دور میں گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے اور لوگ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو امیر اہل سنت ایسا ذہن بنانا کیسا ہے اور گناہوں سے کس طرح سے بچا جائے؟ رہنمائی فرما دے، میرے لیے گناہوں سے بچنے اور نیک بننے کی دعا فرما دیجیے۔
میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ گناہوں کی بیماری دور کرنے کا کوئی مختصر سا وظیفہ یا ورد ارشاد فرما دیں۔
اللہ اللہ، یہ عوام بولتی ہے کہ گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے، توبہ استغفر اللہ، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ پاک کسی جان پر اتنا بوجھ ڈالتا ہی نہیں کہ اس کو برداشت نہ کر سکے، تو جو بھی شریعت کے احکام ہم پر ڈالے گئے وہ سب ہماری طاقت کے اندر ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈنری کوئی ایسا آرڈر نہیں ہے، کوئی حکم نہیں ہے شریعت کا کہ جس کو ہمیں چھوڑنا ہی پڑے اور ہم گناہگار ہو جائیں۔ یہ لوگوں کی سوچ غلط غلط غلط، ہر حال میں غلط ہے۔ اگر یہ ان کی بات مانی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ روئے زمین پر اب کوئی ہر فرد گناہگار ہے، کوئی ہے ہی نہیں جو نیک نہیں ہے، کہ جو گناہگار ہو نیک نہیں ہوتا نا، تو پھر تو کیا ہوگا؟ ایک تعداد ہوتی ہے دنیا میں ہر وقت اولیاء کرام کی، اقطاب کی، اولیاء کرام کی قسمیں ہیں، ابدال کی، اور ان کے ذریعے دنیا کا نظام چل رہا ہوتا ہے، پھر مسجدوں کے امام ہوتے ہیں، علماء کرام ہوتے ہیں اور مفتیان کرام ہوتے ہیں، یعنی ایک سے ایک مطلب نہیں کہ لوگ پڑھے ہوتے ہیں، مشائخ ہوتے ہیں جو نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ شیطان نے سوچ بنا دی ہے کہ گناہ سے تو اس کا مطلب گناہ کرو. اب چونکہ گناہ سے بچنا ممکن نہیں ہے تو گناہ کرنا پھر گناہ نہ ہوا, نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. اس سوچ سے بھی توبہ کرنی ضروری ہے کہ گناہ سے ہم بچ ہی نہیں سکتے, بھرپور کوشش کرنی ہے. جتنا دشوار ہوگا بچنا اتنا ثواب زیادہ ملے گا. گناہوں سے بچنے کے لیے اورات جو ہے یا عفو, یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے, یا عفو یا عفو یا عفو, کثرت سے پڑھتے رہنے سے دل میں گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے. یا حمید, وسوسوں اور بری عادتوں سے نجات, یعنی چھٹکارا پانے کے لیے رات کے وقت اندھیرے میں بالکل تنہا بیٹھ کر صرف 93 بار 93 ٹائم پڑھنا ہے, اور کم از کم 45 دن تک 45 ڈیز تک. یا باعثو, عبادت میں دل لگنے کے لیے سینے پر ہاتھ رکھ کر سوتے وقت 100 بار پڑھیے, انشاءاللہ الکریم گناہوں سے نفرت ہو جائے گی. صلو علی الحبیب صلو علی محمد.
امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ حفاظت وغیرہ کا تعویذ پہنا ہوا ہوتا ہے تو کیا اسے سوتے ہوئے اتار دینا چاہیے؟
سوتے ہوئے بھی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
سوشل میڈیا کے ذریعے ایک سوال آیا ہے کہ جمعہ کے دن نکاح کرنا کیسا ہے, کیا اس کی کوئی فضیلت بھی ہے؟
نکاح کے جو مستحبات لکھے ہیں ان میں سے مسجد کے اندر ہونا اور جمعہ کے دن ہونا, یہ چیزیں لکھی گئی ہیں.
ویسے بھی جمعے کے دن ہر نیکی 70 نیکی کے برابر ہوتی ہے. جمعے کے دن نکاح کرنا یہ مستحب بھی ہے, مسجد میں نکاح کرنا بھی مستحب ہے, لیکن مسجد میں نکاح کرنے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ مسجد کی بے ادبی نہ ہو. ہمارے ہاں یہ بڑا مشکل ہے, ایک امر مستحب کیا جاتا ہے ہال کا خرچہ بچانے کے لیے, مسجد مسجد کے احترام, مسجد کی برکت لینے کے لیے, مسجد کا مستحب ادا کرنے کے لیے اب نیت ہوگی کسی کی, ورنہ یہ کہ وہ مسجد میں نکاح ہوتا ہے کام اچھا ہے, جبکہ عین شریعت کے مطابق ہو, مسجد میں شور شرابہ نہ ہو, ہار گجرے ڈالتے ہیں تو اس کا جو بھی گرتا ہے تو کاغذ ادھر ڈالا تو پتا ادھر پھینکا تو یہ نہیں ہو. ادب احترام, مسجد کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. اور ضمن یہ بات بھی عرض کر دوں کہ بعض مسجدوں میں نے خود لکھا ہوا دیکھا ہے کہ نکاح پڑھنے کا اتنا چارج ہے مسجد میں, مسجد کو دینا ہوگا, یہ شرعاً درست نہیں ہے, کیونکہ یہ تو مسجد تو وقف کی جگہ, یہ مسجد کا مسجد کو بھاڑے پہ نہیں دے سکتے. تو مسجد میں نکاح کا ویسے بھی ایک عرف بھی ہے, لوگ نکاح کرتے ہیں, اپنی مرضی سے کوئی 1,00,000 روپے دے دے یا زیادہ سے زیادہ یہ لکھ دیں ریکویسٹ درخواست کہ جو بھی مسجد میں نکاح کرے وہ ہم کو مسجد کو مسجد کے چندے میں ہو سکے تو 2,500 روپے ڈال دیں, لیکن نہ بھی ڈالیں تو کوئی حرج نہیں ہے, یہ لکھ تاکہ یہ یوں نہ لگے کہ یہ آرڈر ہے. ایک مشورہ ذہن میں آیا تو عرض کر دیا, خالی مسجد کا چارج رکھ لینا کہ تیجے کا اتنا چارج ہے, چیلوم کا اتنا چارج ہے, نکاح پڑھانے کا مسجد کا اتنا چارج ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. چیلوم بھی کرے تیجا بھی کرے, مسجد ہے عبادت کے لیے, نکاح خود عبادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ایک سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز میں رکوع کرنا بھول جائے تو نماز کا کیا حکم ہے؟
نماز نہیں ہوگی, رکوع تو فرض ہے.
احمد شاہ ہیں, یہ سوال کر رہے ہیں کہ زوال نعمت یعنی نعمت چھن جائے اس سے محفوظ رہنے کا کوئی وظیفہ بتا دیں.
شکر, لئن شکرتم لازیدنکم, تم شکر ادا کرو تم کو زیادہ ملے گا, مزید ملے گا, ورنہ یہ کہ نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے تو وہ چھن جاتی ہے, اپنا کمال نہ سمجھے, رب کا کرم قرار دے اس کو, جو کچھ بھی نعمتیں ملی ہیں اس کا شکر ادا کرتا رہے.
حضور کیا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جس کی آپ عقل کی ذہانت کی اور اس کی قابلیت کی آپ کافی تعریف کرتے رہیں اور کہیں ماشاءاللہ یار بس, تو اس کے اندر یہ فیلنگ پیدا ہو جائے کہ وہ اپنے سوا کسی اور کو پھر اتنا عقل مند نہ سمجھے, بلکہ جس نے اس کی تعریف کی اس کو بھی یہ سمجھے گا یار اس میں بھی اتنی سمجھ ہے ہی نہیں, تو پھر یہ ایسی عادت لوگوں میں یہ آ جاتا ہے ایسا, مطلب کہ
کسی کی تعریف کرنے کے بھی تو آداب ہیں نا. یہ کہ ہمارے ہاں تو دھنیے کے پیڑ پہ چڑھا دیتے
ہیں, اتنا بڑا
پیڑ کسی نے دیکھا ہے؟
اتنا بڑا ہوتا ہے اچھا
دھنیے کا پیڑ نہیں ہوتا ہے مورا ہے, دھنیے کا پودا ہوتا ہے پورا اکڑ جاتا ہے. ارے بس وہ چڑھاتے رہتے ہیں بس تعریفیں کرتے رہتے ہیں, بعض وقت کوئی مقصد ہوتا ہے کسی کا مفاد ہوتا ہے کبھی ویسے بولنے کی خاطر بول رہے ہوتے ہیں, تو جھوٹی تعریف تو ویسے گناہ ہے اگر وہ تعریف جھوٹی ہے, تو سچی تعریف پہ غور بہت کرنا ہے, یہ بیچارہ پھول جائے گا تو پھٹ جائے گا نہیں آزمائش پہ آ جائے گا.
یہ بھی ہوتا ہے بعض وقت جو سمجھداری کی تعریف کر رہا ہوتا ہے یار ماشاء اللہ آپ اتنی سمجھ ہے آپ اتنی عقل مند ہے اتنی آپ میں اللہ نے ذہانت دی ہے, تو سامنے والا جو تعریف کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی پھر مطلب بےچارا سمجھتا ہے کہ یار یہ لگتا ہے اتنا ہے ہی نہیں میرے کو سب کچھ کرنا پڑتا ہے میں ہی سب سمجھدار ہوں, حالانکہ یہ سمجھ نہیں رہا ہوتا جس نے اس کی سمجھداری کو سمجھا وہ خود کتنا بڑا سمجھدار ہوگا. تو یہ جو غلبہ آ جاتا ہے اپنی تعریف سن کے یا اپنی خوبیاں جان کر, ایک جی کچھ شکر کا پہلو آپ نے نعمت کا پہلو پہ جو آپ ڈسکس کی, تو ایسے میں خود کو بچائے کیسے کہ یار
تعریف سننے کا جذبہ ہی نہ ہو, اللہ کرے ایسے ہو جائے ہم لوگ.
کیا بات ہے,
جو تعریف کرتا ہے نا کوئی تو بڑا میٹھا لگتا ہے, ذرا اور بولے اور تھوڑا اور بولے یار تھوڑا تھکن دور ہو جاتی, اور جو ہماری اصلاح کرے نا ایک آنکھ نہیں بھاتا. وہ اپنے ناصحہ اے نصیحت کرنے والے ناصحہ مکثر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو دشمن جانتا ہوں جو مجھے سمجھائے ہے, اور جو تعریف کرے بڑا پیارا لگتا ہے بڑا میٹھا لگتا ہے. یہ اتنی بری صفت ہے ہم لوگوں کی کہ بس اسے نکلیں کیسے, جس کو اللہ بچائے وہ بچے گا. اس لیے تعریف کرنے والوں کو بھی چاہیے کہ تعریف میں کر کر کے سامنے والا وہ داؤ پیدا لگا.
حضور کیا یہ کیفیت آ سکتی ہے ناصحہ کچھ کر نصیحت دل میرا گھبرائے ہے اس کو اپنا دوست جانو جو مجھ کو سمجھائے, کیا یہ بندے کی کیفیت پیدا ہو سکتی ہے اور اس کے کچھ کوششیں ہیں؟ کہ بعض چیزیں تو قصبی بھی ہیں کہ جیسے حیا ہے کوشش کرنے سے بندے میں حیا آ جاتی ہے, تو کیا ایسی کوئی کوشش ہے یہ کرے تو اس کو یہ فیلنگ یا اس کے یہ محسوسات اس کی عادت ہو کہ وہ چاہے کہ یار مجھے کوئی سمجھائے؟
اللہ وہ دن کرے کہ کوئی چاہے کہ مجھے سمجھائے. یہاں تو ہے نا جو تعریف ہے نا ہماری یہ بڑا دیوانہ ہے یار,
دیوانہ
ارے یار, اور جو بےچارا سمجھانے بیٹھے سیٹ نہیں ہے اپنے سے, سیٹ نہیں ہے تو کوئی اچھا ہی نظر ہی نہیں آتی جب دیکھو تنقید کرتا ہے, تو یوں اپنی فیلنگ ہوتی ہے جائے تو جائے کہاں مدینے
چل مدینے. اچھا اب میں تھوڑا سا ایک اور سوال آپ سے یہاں کروں گا کہ چلیں اچھی بات ہے کوئی آپ کو نصیحت کرے یا آپ کی کوئی غلطی ہے اس کو, تو کیا کچھ نصیحت کرنے والے کو یا سامنے والے غلطی نکالنے والے کو بھی کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں؟ کیا اس کو پتہ لگے کہ یار مطلب جو میں سمجھاؤں گا میں نصیحت کروں گا میں ان کے کاموں کی اصلاح کرتا رہوں گا تو یار میں مطلب یہ میرے لیے ہے, تو کیا اس کو بھی کسی سامنے والے کے کچھ لحاظ رکھنا چاہیے یا اس سے اپنی طبیعت کو مزید, تو اس کے کیا آداب ہیں؟
میں خود سوچ رہا تھا کسی کی تعریف کرنی ہو تو ٹھنڈی سڑک ہے بڑھتے چلے جاؤ نو پرابلم,
جی
جتنی تعریف زیادہ کرو گے اس کے دل میں زیادہ جگہ بناؤ گے, اور جب اس کو سمجھا لا تو 100 مرتبہ پہلے سوچ لو
کیوں نہیں,
کہ امید نہیں ہے کہ وہ آپ کو تھینک یو کہے تو کم امید ہے, تھینک یو بھی کہے گا تو ہوا تھوڑی دبی بھی ہوگی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ارشاد کی طرح زبردست ہے کہ وہ میرا دوست ہے جو مجھے میرے عیب بتائے, میری خامیاں بتائے, میری غلطیاں بتائے, اور وہ میرا دشمن ہے جو میری منہ پر تعریف کرے. اب یہاں تو چاروں طرف ہم نے دشمنوں کو ان مانو کر دشمنوں کو گلے لگایا ہوا ہے. وہ دشمن ہمارا گہرا دوست ہے جو ہماری واہ 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 کیا بات ہے. یعنی ہم لوگ تو صحیح بات ہے نا, آپ بچ سکتے نا میں بچ سکتا ہوں یار, اتنا یعنی کہ مسکے کھا کے بھی بالکل یعنی کہ تو سحری ہو گئی ہے یوں ایک طرح سے, لیکن خیر سحری نہیں ہوتی اس سے. اتنا لوگ تعریف کرتے ہیں. ابھی رسالے کا وہ کسی نے دیے نا اپنے کمنٹس کیسے تھے ہے نا, اگر یہ اس میں یہ بھی بول دیتے کہ مگر آپ کو یہ بات ڈالنی چاہیے, وہ ذرا حکمت کے خلاف تھی وہ جو بات ڈالی ہے نا فلا پیج پر, تو شاید یہ کہ کچھ اور ہو جاتا. لیکن یہ ہمت ہی کیسے کرے, اول تو یہ مدنی چینل والے چلائیں گے نہیں اس کو, اگر اس نے کی بھی ہو تو کہاں چلائیں گے وہ, کہ تنقید کی اس نے, تعریف جتنے تعریف ہی کہ لے وہاں سے جن کو واہ واہ کرنی ہے ویلکم. ہمارے انٹرویو چلتے ہیں روزانہ کچھ تاثرات, ان میں بھی کتنا مائنس کر دیا جاتا ہوگا کہ جو مطلب ظاہر ہے کہ وہ جو تعریف کرے گا ہماری تو وہ تو آئے گا وہ بولے گا کہ مگر یوں بھی ہونا چاہیے, تو مگر وہ چیز ادھر نہیں تو ادھر ہونی چاہیے, پانی کا انتظام تھوڑا ناقص ہے, بزو خانے پر اس دن پانی ختم ہو گیا تھا, لوگوں کی جماعتیں نکل گئی تھی, یہ تاثرات میں کوئی کہے گا بھی تو چلے گا نہیں, کر چلانا بھی نہیں چاہیے. لیکن میں ایک بات بولتا ہوں کہ بےچارے یوں بھی ہو سکتا ہے تاثرات میں کہتے ہوں گے, ان کی پذیرائی نہیں ہوتی ہوگی, چار آدمی تو مل کے سمجھاتے ہوں گے کہ یار, تو اب ظاہر ہے کہ وہ پرابلم تو کہاں نہیں ہوتا, جہاں بھی رش ہوتا ہے وہ پرابلم تو ہوتے ہیں, پانی بھی ختم ہو جائے گا, کھانا بھی کم پڑ جاتا ہوگا, کبھی کبھی زیادہ پکانے جاتے ہوں گے وہ جل بھی جاتا ہوگا, کوئی دیکھ مطلب تو یہ ہوتا ہوگا. تو اب جس کو ٹیسٹی کھانا ملا ہے لیکن بالکل فریش پکا ہوا ہو تو واہ 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 کرے گا, اس کا تو ہم انٹرویو چلا دیں گے. وہ جس نے والا کھانا جلا ہوا تھا رات بھر پیٹ میں درد کی وجہ سے سو نہیں سکا, تو وہ اگر احتجاج کر کے ریکارڈ کر رہا بھی دے گا تو ہم تھوڑی چلائیں گے اس کو. ایک بات کر رہا ہوں میں کہ ہم سبھی مبتلا ہیں اس میں, اللہ ہم کو اچھا کر,
آمین آمین.
تنقید سننے کا حوصلہ عطا فرمائے, یہ بہت کم ہے یقین مانے, یہ حوصلہ نہیں ہے. جتنا جس کو تھوڑی بہت وہ ہو جاتی ہے نا کوئی ترکیب, چار آدمی تھوڑا ماننے لگتے نا, وہ تنقید سنے تو کمال ہے, باقی تو بےچارے عام آدمی ٹھڈے کھاتے رہتے ہیں. لیکن یہ کہ یہ بڑا آدمی تنقید نہیں برداشت کر سکتا, جو تنقید برداشت کر سکے نا وہ بڑا آدمی حقیقت.
تنقید
وہ امام سیدنا سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ جو تجھے سب سے برا کہے اور تجھے برا لگ جائے تو تو واقعی سب سے برا ہے, نہ کسی پتے کی بات کہی ہے امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نے. ہم کو سب سے برا کیا کوئی خالی بول دے نا, آپ آدمی تھوڑا یار صحیح نہیں ہے, آپ دیکھو تماشا چھٹے پڑے ہیں, بولنے والا چھٹا پڑا ہے, اب جو اس کے ساتھ تو پشتے کھنگالی جا رہی ہے نا.
آپ اس وقت جو مدری پھول دے رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ جس کو نصیحت کی جا رہی ہے یا جس پر تنقید کی جا رہی ہے جس کی اصلاح کی جا رہی ہے اس کے لیے تو ماشاءاللہ آپ مدری پھول دے رہے ہیں, لیکن جو مسئلے ہے جو اصلاح کرنا چاہتا ہے جو کسی کو سمجھانا چاہتا ہے یا کسی کی کمزوریاں اس پر ظاہر کرنا چاہتا ہے کیا اس کے بھی کوئی آداب ہیں؟
انزل الناس منازلہم, لوگوں سے ان کی منزلوں کے مطابق ان کے منصب کے مطابق وہ سلوک کرنا ضروری ہے. اب ایک بڑا آدمی ہے یا مطلب مبیدار آدمی ہے اس کو کس طرح سمجھانا ہے, ہر آدمی اس کو سمجھا بھی نہیں سکتا اس انداز میں سمجھائے. پھر یہ کہ پہلے سے کوشش یہ ہو, موقع کی مناسبت ہے کہ معذرت چاہتا ہوں, اگر کچھ اجازت ہو تو کچھ عرض کروں, دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں, اجازت ہو اجازت, اس طرح وہ اس کو وربل لاک کر لے پہلے, اس کے بعد اگر کچھ کہے گا تو برا تو پھر بھی لگنا ہے. अब जानवर को आप कितनी भी तेज छुरी से चारा पानी देकर जबा करेंगे, तड़पने पर पाबंदी तो नहीं डाल सकते ना, उसके तकलीफ तो होगी ना उसको, तो जिसकी इसलाह करेंगे वो खुशी तो झूमने तो नहीं लगेगा, वो तो तारीफ पे झूमता है आदमी, इसमें तो जा रहा कुछ ना कुछ, इस पर कुछ ना कुछ गुजरेगी। अब ये अलग बात है कि वो हंसता मुंह रखकर इसको बर्दाश्त करे, ठीक है, अंदर से खुशी होना थोड़ा इसका चांस ना होने के बराबर है। तो भाड़ा लेके कम से कम तकलीफ हो इस अंदाज से उसकी इसलाह की जाए, लेकिन यह कि वो खुश नसीब है कि जिसकी लोग हिम्मत करके इसलाह करने की कोशिश करते हैं, और वो बदनसीब है कि लोग जिसकी इसलाह करने की हिम्मत ही नहीं रखते, डरते हैं कि अभी डांट पड़ जाएगी, अभी शोर हो जाएगा, अभी इंतकामी कार्रवाई हो जाएगी, अभी पेशी हो जाएगी, सवार ये भी बोलते यार अपनी पेशी हो जाएगी, इसको ये कुछ नहीं बोल सकता। ये खौफ, ये कम अज कम इलियास कादरी से इस तरह का खौफ कोई ना रखे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा अमल इस बात का गवाह है कि मेरी इसलाह की कोशिश करने वाले से कोई नहीं कह सकता कि मैंने कभी इंतकाम लिया या इसको झाड़ दिया या डांट दिया, बल्कि छोटा भी हो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसकी सुनता हूं। हाँ, अगर वो गलती मेरी नहीं होती और मुमकिन होता तो उसको समझा देता हूं, वरना ये अपनी इसलाह कर लेता हूं। ये तो बारहा मदनी चैनल पर इजाले भी करता रहता हूं, तो मेरा ये जहन बना हुआ है कि अगर इसने चलो इसलाह करने की कोशिश की और गलत इसलाह की, इसने गलती नहीं फिर भी इसलाह नहीं की, नहीं कर पाया, वो गलत समझा है, फिर भी मैं उसके साथ वो सलूक अच्छा करने की कोशिश करता हूं, जो डांटता नहीं झाड़ता नहीं, कमिया बराबर कान खोल के सुना करो, तो सुन ले दो। मैं ये कि आज चलो नहीं हूं गलती से यूं कह दिया, वरना मैं डांट दूंगा तो कल फिर मेरी वाकई गलती होगी ना, तब भी ये मेरी इसलाह नहीं करेगा, अब मैं आखिरत में मर जाऊंगा यार, तब भी कोई खींच तान के मुझे बचा ले और मेरी इसलाह की तरकीबें कर ले तो मेरी आखिरत इसी में भला है। मेरी सोच अल्हम्दुलिल्लाह ये है, और ये बरसों से इसका प्रैक्टिकल बहुत सारे लोग कर रहे होंगे
अल्हम्दुलिल्लाह।
मतलब मैं अपनी मुझे समझाने वाले से कभी झगड़े नहीं करता हूं, ना डांटता हूं, ना मुंह फुला लेता हूं, आदत नहीं है मेरी, अल्लाह करे ऐसी आदत बने भी नहीं मेरी, मैं मर जाऊंगा यार, क्योंकि हम मासूम नहीं है, हम नबी थोड़ी यार, ना अब कोई नबी नया आएगा, आखिरी नबी फाइनल हो गए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, हम तो मासूम ही नहीं है, ना मासूम हो सकते हैं, तो भूल तो करेंगे, कल भी की थी, आज भी कर रहे हैं, कल भी करेंगे, आइंदा भूल नहीं होगी, ये बात लोग बोल देते हैं, कहां भूल नहीं होगी यार, भूल तो आइंदा भी होगी, आपको माफ करना होगा। इस तरह मतलब खुश तो वही में आदमी बोल सकता है कि कल भी भूल करता था, आज भी करता हूं, कल भी हो सकता है मैं करूं, मासूम नहीं हूं, माफ कर देना, दिल बड़ा रखना, बस शरे भूल ना हो, गुनाह ना हो, अल्लाह पाक इससे भी बचाए, दिल आजारियों से भी बचाए, दिल आजारी मुसलमान की नाहक हो तो वो भी गुनाह है, लेकिन एक आइंदा गुनाह नहीं होगा हमसे, ये मतलब यार फाइनल नहीं होता, तौबा करते हुए बिल्कुल ये दे तो करना ही है कि आइंदा ये गुनाह नहीं करूंगा। तो एक जनरल बात कर रहा हूं कि आदमी भूल जाता है, तवज्जो नहीं रहती, गलती हो जाती, बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, बस अलग गलत पड़ जाता है, कुछ ना कोई रॉन्ग नंबर लग जाते हैं, दिल बड़ा रखना चाहिए। बुजुर्गों के तो कितने वाक्यात हैं कि अपने आप को बुरा बोलने वाले को भी नवाजते थे। सैयदना उस्मान खैरी रहमतुल्लाह अलैह एक बार कहीं जा रहे थे तो कोई शख्स पीछे लग गया और आपको बुरा भला कहने लगा, आप सुनते रहे सुनते रहे और चलते रहे, फिर एक जगह आकर रुक गए और फरमाया कि अगर कुछ अब भी बाकी रह गया तो यहीं बोल लो कि अब मेरा मोहल्ला आ गया है, ऐसा ना हो कि मेरे जानने वाले देख ले तुमको बुरा भला कहते हुए तो ये कहीं तुमको तकलीफ ना पहुंचा दे, ऐसा कि अब भी उसकी हमदर्दी कर रहे हैं, वरना ये कि हम जैसा सोचे कि अभी चुपचाप बोलो, अभी तो ये तगड़ा है, मैं बोलूंगा तो मारना भी शुरू कर देगा, अपना मोहल्ला आने दो, मोहल्ले में तो बच्ची मिल्ली भी शेर होती है, मोहल्ले में बिल्ली भी शेर होती है, अभी मोहल्ला आएगा फिर इसको पिटाई करवाता हूं। लेकिन अल्लाह के नेक बंदे, तो अगर ये ऐसे ना होते तो इनका जिक्र खैर आज होता भी नहीं ना, کے تذکرے مٹ جاتے، تھے ایسے دشمن کی بھی بھلائی چاہتے تھے، اور یہ بھی ان کا ایک نیکی کی دعوت کا انداز تھا کہ آدمی سن کے پانی پانی ہو جائے، گناہوں سے توبہ کر لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
بے محترم کی نظر چاہیے، عمر بھر چاہیے، چشم نم اور سوزے جگر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آہ میں اور خواہ میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے، آہ میں اور خواہ میں اثر چاہیے، عمر بھر چاہیے. فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر عطار ہے، فضل رب سے جو میرا مددگار ہے پیر چلی پا رہے ہیں صدا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، چار یاروں کی عظمت کا ڈنکا بجا، ہاں کہو برملا، مل گئے مصطفیٰ اور ان کا خدا، ہاں
اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ جمعے کے دن کی بڑی برکتیں ہیں، لیکن کیا جمعے کے دن بھی کوئی مکروہ وقت ہوتا ہے، اور کون کون سی عبادتیں اس مکروہ وقت میں نہیں کر سکتے؟
سورج طلوع ہونے کے 20-25 منٹ کے بعد تک بھی مکروہ وقت ہوتا ہے، پھر نصف النہار شرعی سے لے کر، یہ مکروہ وقت نماز کے لیے ہے، نہ کہ اس وقت میں کوئی معاذ اللہ خرابی ہے. نماز کے آداب میں سے ان اوقات میں، اب جیسے جمعہ ہے بہت برکت والا ہے، تو جمعے کے کسی بھی لمحے بے وضو نماز نہیں پڑھ سکتے، تو یہ موقع تھے مکروحات جو ہیں، یہ تو اس میں نماز کے تعلق سے، اس میں ورد وظیفے ذکر و درود کوئی مطلب کراہت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
عمر بھائی ہیں، یہ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے کہ کیا ٹیلی تھون میں زکوٰۃ کی رقم جمع کروا سکتے ہیں؟
یہ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ بتانا ہوگا کہ یہ زکات ہے، تاکہ زکات کے اکاؤنٹ میں اس کو شامل کیا جائے، زکات کے طور پر اس کا شرعی ہیلا کر کے اس کو استعمال کیا جائے. کچھ نہیں بتائیں گے تو پھر یہ کہ بغیر ہیلے کے استعمال ہوگی، زکات آپ کی نہیں ہوگی.
اشفاق بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا مسجد کے چندے سے امام یا مؤذن صاحب کو ایڈوانس سیلری دے سکتے ہیں؟
عرف تو اس کا،
یعنی جہاں عرف ہوگا اور جتنا عرف ہوگا اور قابل اعتماد جو افراد ہیں ان کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے، ہر مقام پہ ایسا نہیں ہو سکتا.
صدیق بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر بیوی کی طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کیا شوہر اس کی خدمت کر سکتا ہے؟
کرنی چاہیے، کر سکتا ہے، کرنی چاہیے، اسی طرح محبت بڑھے گی. بیچاری مرتی ہے، پھر بھی بولتے ہیں اس کو جھاڑو لگاؤ، پوچھا لگاؤ، پانی پلاؤ، بلکہ یہ تو بے موقع آرڈر بھی نہیں کرنے چاہیے، بلکہ تندرستی کے عالم میں بھی اس کا ہاتھ بٹانا چاہیے بیوی کا، کبھی جھاڑو لگا دیں کبھی پوچھا لگا دیں. اب تو جھاڑو پوچھا تو ماسیاں لگاتے لیکن اب بھی بھاری اکثریت ماسیاں نہیں رکھتے. خود ہمارے گھر میں کبھی ماسی نہیں آئی. ماسی ہم کو تنخواہ دے تو بھی ہم نہ رکھیں پھر ماسی کی تنخواہ کیسی. تو ہمارا مزاج اس طرح مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ سے کبھی دسترخوان بچھا لیا کبھی برتن اٹھا لیے تو یہ شوہر کو کرنا چاہیے تو ہی گھر میں معاملہ اکول رہے گا محبتیں قائم رہیں گی. ورنہ آرڈر چلا دینے سے ظاہر وہ اندر اندر جو ہے نا وہ ایک بدمزگی رہے گی. بیمار ہوئی پھر تو بالکل یعنی کہ وہ کام کرے تو بھی اس کو روک دینا چاہیے کہ میں ہوں نا میں کروں. حدیث سے باقی کہ وہ منہ میں لقمہ رکھنے کا بھی ثواب ہے بیوی کے منہ میں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں کا ثواب ذکر فرمایا. فرمایا کہ حتی تجعل لقمہ لقمتن فی فمی زوجتی کا او کما قال علیہ السلام, یہاں تک کہ تو وہ لقمہ کہ جو تو اپنی اہلیہ کے منہ کے اندر رکھ دیتا ہے اس پر بھی تیرے لیے اجر ہے.
اہلیہ معنی وائف, اہلیہ کے منہ میں لقمہ رکھنا کھانے کا جیسے لقمہ رکھا وہ ڈالا یہ بھی کار ثواب ہے. بخاری کی حدیث میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا یوں بیوی کی خدمت کرنا اس کا کام کر دینا اس پر شفقت اس طرح کرنا اس کے ہاتھ بٹانا کیونکہ منع تھوڑی تو ثواب کے کام ہے کرنا چاہیے. گھر بھی ایسا چلے گا کہ مدینے کی طرف اڑے گا امن قائم رہے گا گھر میں انشاءاللہ قریب. یہ شیطان بولے گا کیا یار برا نہ لوگ کیا سمجھ پڑے آپ کو سمجھ پڑتی ہے چلو ٹھیک ہے ٹرائی کر کے دیکھو گھر میں امن قائم نہ ہو تو پھر بولنا اس سر پہ چڑھ جائے گی مولوی نہیں سمجھتے اس کو کوئی بات نہیں سر پہ چڑھے گی نا کتنا چڑھے گی اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھ جائے گی پیار بڑھ جائے گا دیکھ لینا سر پہ اس طرح تھوڑی چڑھتی ہے. یہ کہ وہ کنٹرول کرنے کا بھی تو آنا چاہیے طریقہ کنٹرول بھی کرے اس کو شفقت بھی کرے ہمدردی بھی کرے اس کی جو عقل ہے اس کے مطابق اس کو ڈیل کرے گھر ایسے ہی چلتے. باقی ہمارے یہاں تو جس طرح گھر چلاتے ہوتے ہیں تو کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں یہ روتے ہوئے آتے بھی ہمارے پاس ہی ہیں بھاگ گئی ہے اتنے اتنا عرصہ ہو گیا روٹ گئی ہے یہ. اب میں پوچھتا نہیں ہوں کہ آپ کے غصے کا غصے کی مقدار کیا ڈگری کیا آپ کے پوچھتا نہیں برا لگتا ہے نا کہ وہ مطلب عام طور پہ ہوتا دعا سے تاری بچ میں جنرل بات کر رہا ہوں ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہو لیکن جنرل بات ہے کہ وہ بھاگ جائیں گے شادی کیوں کی ہے. جس طرح مرد کو عورت عورت کو مرد ضرورت دونوں کو ایک دوسرے کی اس نے واقعی شدید ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ کہ کیوں یہ نوبت آئی تو کبھی اس طرف سے غصہ کبھی اس طرف سے غصہ کبھی دونوں طرف سے غصہ اور بیوی جو بھاگی ہے تو گھر چھوڑ کے بھاگی کیوں ہے اس پر غور کر لیں. اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے. بعض وقت ساس بہو کے جھگڑوں کی وجہ سے بھی تنگ آگے بھاگ جاتی ہے. تاہم یہ کہ حکمت عملی سے نرمی سے انصاف کے ساتھ چلنا ہے ایک فریق کا ناجائز ساتھ نہیں دینا. چوہر کے لیے بیوی کو پانی پلانے کا بھی ثواب بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ حضرت عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک آدمی جب اپنی بیوی کو پانی پلاتا ہے تو اسے اجر دیا جاتا ہے. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ پھر میں اپنی زوجہ کے پاس آیا نے اپنی وائف کے پاس آیا اسے پانی پلایا اور یہ حدیث پاک سنائی. حوالہ معجم کبیر جلد 18 پیج نمبر 258. اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ پاک کی رضا کے لیے نا رب کو راضی کرنے کی نیت سے تم جتنا بھی خرچ کرتے ہو اس کا اجر دیا جائے گا یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا بھی اجر ملے گا. حوالہ بخاری جلد اول پیج نمبر 438 حدیث نمبر 1295. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
بلوچستان میں حاضر ہوں یہاں کے ہمارے ایک امام صاحب ہیں ان کے گھر میں اور یہ امام صاحب ہمیں گندہ کے اس علاقے کے لوگوں کے ٹوٹے ہوئے مکانات دکھا رہے ہیں تاکہ ان کے مکانات کی تعمیر کی جا سکے. لیکن اس وقت پتا چلا کہ ان کے اپنے ساتھ بھی بڑا عزت والا واقعہ ہوا. جب یہاں یہ سیلاب آیا تو یہ اپنی فیملی کو یہاں سے لے کے انٹیریئر سندھ چلے گئے کہ میں اپنی فیملی کو وہاں لے جاؤں اور وہاں یہ فیملی رہے. لیکن یہ فیملی کو چھوڑ کے جب واپس بلوچستان آئے تو کال آئی کہ آپ جلدی آ جائیں, آپ کی 5 سالہ بچی کی حالت بہت زیادہ خراب ہے.
بچوں کی امی نے کہا کہ آپ کی بچی کی طبیعت خراب ہے, آپ واپس آ جائیں. اب راستے بند ہیں تو یہاں سے بائک پہ چڑھ کر میں گئے, تقریباً 350 کلومیٹر کا سفر بائک سے گیا ہوں. وہاں پہنچ کر پھر وہاں بچی کو دیکھا تو بچی کی کنڈیشن بالکل خراب تھی, مجبوراً نہ ایمبولینس مل رہی تھی, نہ سفر تھا, نہ کچھ سواریاں ہو رہی تھی ارینج. تو مجبوراً پھر مجبوراً میں نے اپنی بچی کو اٹھایا وہاں ڈاکٹر کو دکھانے کے لیے, راستے میں اس کا بھی انتقال ہو گیا. اب اس دفناؤں تو کہاں دفنو. آپ ناظرین سمجھ سکتے ہیں کہ والد صاحب کیا کہتے تھے. وہ تو مجھے پتا ہے بس پھر بھی رب کا احسان ہے ہمارے اوپر, یہ آزمائشیں آ رہی ہیں, مصیبتیں آ رہی ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر صبر کرنی پڑتی. اب وہاں سے نکلے بچی کو کہاں سے بناؤں, نہ ایمبولینس ہو نہ کیوں سے. یقین کرے کہ 350 کلومیٹر لاشا اٹھا کر اب اس بہن کے پیچھے بیٹھی ہے. میں بار بار پوچھ رہا ہوں بہن کہیں ایسا تو نہیں کہ بچی گر تو نہیں, کہیں گر تو نہیں. بار بار پوچھ رہا ہے اتنا کہ بچی نیچے چلی جائے اور میں خالی ایسے کپڑے اٹھا کر اپنے گاؤں میں واپس آ جاؤں. اب سپنا لکھ پریشان تھا بڑی مشکل سے. وہاں سے 4 بجے سے نکلا ہوں, 10:30 بجے اپنے گاؤں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. رات کا وقت ابھی کہاں دفنا لے, پھر صبح ہوئی 8 بجے جنازہ پڑا. ابھی قبرستان کے لیے ٹینشن ہو رہی تھی, قبرستان کہاں دفن کیا جائے. لیکن رب نے پھر بھی ہمارے اوپر احسان کیا کہ ایک قبر پھر بھی ہماری بچی کے لیے وہ نصیب کر دی. وہاں بدائی کی وہاں تھوڑا پانی بالکل نہیں تھا, ٹچ تو کر رہا تھا لیکن جوں توں کر کے ہم نے بچی کو دفن کیا. دوسرا دن وہ بھی قبرستان ڈوب چکا تھا. یقین کرے گنداما میں ایسے ایسے حالات گزرے ہیں کہ ایسے ایسے کہ لاش لوگ اپنی لاشوں کو اپنے پیاروں کو پانی میں اٹھا کر, اب چلو لاشا تو ہو گیا اس کو دفنا ہے کہاں پر, کہاں پر رکھیں. کئی کہ ایسے بھی ہم نے سنے کہ کفن جو کفن ہوتا ہے وہ پلاسٹک لپیٹ کر مجبور پانی کے اندر دفنا کیا. ایسے بھی حالات گزرے ہیں. پھر ہم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور میری جو بچی کا انتقال ہو میرے لیے اسے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنائے.
آمین آمین. اللہ واقعی یہ مصیبت در مصیبت در مصیبت در مصیبت. میں اس بچی کے والد اور والدہ سے تعزیت کرتا ہوں, اللہ ان کو صبر عطا فرمائے. اور جو احادیث مبارکہ میں نابالغ بچوں کی وفات پر انتقال پر جو فضائل وارد ہوئے, اللہ ان کو سب عطا فرمائے. ماں باپ کو صبر کریں, ہمت رکھیں. ماشاء اللہ آپ نے بڑے اچھے الفاظ میں ان واقعات کو بیان کیا اور اپنے صبر کا آپ نے اس میں اظہار کیا. اللہ اس واقعے کو آپ سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے اور ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ, کہ ہم بھی ایسے موقع پر ہمت نہ ہاریں اور صبر کا دامن نہ چھوڑیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کرامت کا انکار گمراہی ہے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کرامت اولیاء حق ہے, اس کا منکر یعنی انکار کرنے والا گمراہ ہے. حوالہ بہار شریعت حصہ پہلا جلد بھی پہلی پیج نمبر 269. کرامت کی بہت سی اس میں ہیں, مثلاً تیل ارض یعنی لمبی مسافتوں لمبے فاصلوں کو لمحوں میں طے کر لینا, پانی پر چلنا, ہواؤں میں اڑنا, دل کی بات جان لینا اور دور کی چیزوں کو دیکھ لینا وغیرہ وغیرہ. 100 علماء کے سوالات حضرت فرج بن نبہان شیبانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشہور ہو گئے تو بغداد کے ذہین ترین 100 علماء اس بات پر متفق ہوئے کہ ہر ایک مختلف علوم و فنون کے بارے میں حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے الگ الگ طرح کے سوال بنائے تاکہ ان سوالات کے ذریعے حضور غوث پاک کو لاجواب کیا جا سکے. یہ سوچ کر سب کے سب حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی خدمت سراپا عظمت میں حاضر ہوئے. راوی کہتے ہیں میں بھی بارگاہ غوثیت میں حاضر تھا. جب وہ علماء آ کر بیٹھ گئے تو پیروں کے پیر پیر دست پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی غوث السمادانی رحمت اللہ علیہ نے اپنا مبارک سر چکا لیا. اس وقت آپ کے سینہ مبارک سے ایک ایسا نور نکلا جسے ہر اس شخص نے دیکھا جسے اللہ پاک نے دکھانا چاہا. وہ نور گزرتا ہوا جب ہر عالم کے سینے پر پہنچا تو سب کے سب حیران ہو کر تڑپنے لگے. پھر ننگے سر حضور غوث پاک کے ممبر شریف کے پاس حاضر ہوئے. آپ رحمت اللہ علیہ نے باری باری ہر ایک کو سینے سے لگایا اور فرمایا تمہارا سوال یہ تھا اور اس کا جواب یہ ہے. یوں ہی ایک ایک کر کے سب کے مسئلے اور ان کے جوابات ارشاد فرما دیے. جب یہ محفل ختم ہوئی راوی کہتے ہیں جب یہ محفل ختم ہوئی تو میں ان علماء کے پاس گیا اور ان سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانے کا نقصان بیان کرتے ہوئے فرمایا بتایا کہ جب ہم وہاں آ کر بیٹھے تو ایک دم سب کچھ ایسے بھول گئے جسے میں کچھ نہیں آتا. مگر جب حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اپنے مبارک سینے سے لگایا تو ہم میں سے ہر ایک کا علم واپس آ گیا. اور اس سے بھی زیادہ حیرت دلانے والی بات یہ کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سوالات کے وہ جوابات ارشاد فرمائے جو پہلے ہمارے علم میں نہ تھے. حوالہ قلائد الجواہر پیج نمبر 33 بیجۃ الاسرار ذکر واج پیج نمبر 96. اللہ رب العزت کی وفد پاک پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مداح الحبیب حضرت مولانا جمیل الرحمن خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں
فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو. فقیہوں کے دلوں سے دھو دیا ان کے سوالوں کو. دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا. دلوں پر ہے بنی آدم کے قبضہ غوث اعظم کا.
حوالہ قبال بخشش پیج نمبر 54. اے عاشقان غوث اعظم دل کی بات جاننے والے کو روشن ضمیر کہتے ہیں اور ہمارے پیارے پیارے غوث پاک اللہ پاک کی عطا سے دلوں کی بات جان لیتے تھے. اللہ رب العزت کی عنایت سے جب کہہ دیا گیا تو اب کوئی شیطانی وسوسہ نہیں آنا چاہیے کیونکہ اللہ پاک اپنے بندوں کو چھپی باتوں چھپے کاموں کی خبر دینے پر قادر ہے اور وہ جسے چاہے اس نعمت سے نواز دے. ہمارے غوث پاک تو اللہ پاک کے مقبول ترین اولیاء کرام میں سے ہیں. غوث پاک کو اللہ پاک نے یہ طاقت اللہ پاک نے دی. اپنی طرف سے کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا, ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا, نہ کوئی کسی چیز کو جان سکتا ہے. اللہ پاک جس کو جتنا عطا کرے تو غوث پاک کو اللہ پاک نے بہت کچھ عطا فرمایا.
آپ ہیں پیروں کے پیر اور آپ ہیں روشن ضمیر. آپ شاہ اتقیہ یا غوث اعظم دستگیر.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
غزوہ احد یعنی جنگ احد جس میں مشہور ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا تھا. اور جب عاشق رسول حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے سنا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ایک ایک کر کے اپنے تمام دانت شہید کر ڈالے تھے. اور اس کے بعد یہ بات بھی مشہور ہے کہ اللہ پاک نے پھر آپ کے لیے کیلا پیدا کیا. پوچھنا یہ تھا کہ کیا واقعی جنگ احد میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہوا تھا, اور کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے تمام دانت محبت میں شہید کر ڈالے تھے, اور کیا اللہ پاک نے اس واقعے کے بعد کیلا پیدا کیا تھا؟ پلیز شیخ بتائیے آخر درست کیا ہے.
اللہ اللہ, اس واقعے کو بھی علماء تسلیم نہیں کرتے, یہ واقعہ جو ہے مستند نہیں ہے, من گھڑت ہے, بناوٹی ہے. تو اس طرح کے بناوٹی واقعات بیان بھی نہیں کرنے چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اس پر ایک میں اپنی ماضی کی یاد شیئر کرتا ہوں. اب جو عوام ہوتے ہیں نا, العوام کل انعام, ان کو زیادہ سمجھ نہیں آتی. ایک مطلب بہت پرانی بات ہے, فوجی تھا, آتا جاتا تھا. اچھا, اس نے مطلب یہ واقعہ سن لیا تو اس کو سرکار کی محبت میں اس نے بہرحال جب بھی کیا تو مجھے اس نے بتایا کہ میں نے جب یہ واقعہ سنا یا اویس کرنی رحمت اللہ نے یہ کیا تو میں نے اپنے دانت جو ہے نا ایک 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 کر کے سب نکلوا دیے. ایک رکھا واقعی ڈینٹسٹ کے پاس جا کر نکلوائے, اس میں درد ہے, اس میں تکلیف ہے. حالانکہ اس کو جھوٹ بھی بولنا پڑا, پہلے انہوں نے اس طرح کہا تھا میں نے نکلوایا اس سے ڈینٹسٹ. یا ہو سکتا ہے درد اور تکلیف نہ بتائیے, ویسے پیسے دے کر کے تم کو پیسے دے کہا میں نکالو اس کو. خیر میں نے ایک ایک دانت مگر ایک رکھا ہے, ایک دکھایا میرا وہ ایک رکھا ہے دانت تاکہ میں مسواک کی سنت ادا کر سکوں. میں بیچارے نہیں ہوں, مطلب وہ تو ایسے واقعات بیان کر کے بعض لوگ غریبوں کو آزمائش پہ ڈال دیتے ہیں, جن کو علم نہیں ہوتا. ویسے بھی جذباتی عاشق بھی تو ہوتے ہیں نا, کیا کا کیا کر ڈالتے ہیں. یہ واقعات آپ کے سامنے تو ایسا, چلو ابھی خیر میں یعنی اس واقعے کی تصدیق نہیں کر رہا. بالفرض کسی ایسا واقعہ ہے اس نے دانت اگر توڑ بھی دیے اپنے طور پر, اور وہ بے خودی کے عالم میں ہوا. ایک تو ہوتی ہے بے خودی, ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے, تو اس عالم میں کسی نے توڑ بھی دیا. جو ہوش میں ہے ہوش و حواس میں کوئی توڑے گا تو پھر بھی گناہگار ہوگا, اس کی پیروی نہیں کر سکتا. جس نے ہوش میں نہیں تھا اور کر لیا تو صلو علی الحبیب
صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جنگ احد میں جو دانت مبارک کے شہید ہونے کے حوالے سے بات ہے تو شہادت کا تو ہے کہ دانت مبارک شہید ہوا, لیکن اس میں کلام ہے کہ کیا مکمل دانت شریف یہ شہید ہوا تھا یا صرف اس کے کچھ کنارے کا حصہ یہ باہر کی طرف آیا تھا؟ تو تحقیق ایک یہ ہے علماء کی کہ مکمل دانت مبارک شہید نہیں ہوا تھا.
بھیا فرمایا آپ نے کہ وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں بھی کوئی عیب نہیں تھا, نہ کبھی ہوا عیب. یہ کہ دانت نکل جانے یہ تو آدمی مطلب تھوڑا بدنما ہو جاتا ہے نا, تو دانت مبارک کے کچھ جز ٹکڑا وہ شہید ہوا تھا.
اور اس سے حسن میں بھی اضافہ ہوا تھا. اور دوسرا جو اس میں کیلے کا ذکر ہے, حضرت ویسے کرنے کے لیے کیلے کا درخت اگایا گیا, تو حضرت ویسے کرنی کہ یہ واقعہ پیش آنے سے بہت پہلے سورہ واقعہ نازل ہو چکی تھی مکہ مکرمہ میں, اور اس میں اہل جنت کے لیے یہ ہے کہ فی طلح مندود, ان کو جو نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان میں سے ایک نعمت یہ ہوگی کہ وہ کیلوں کے بڑے بڑے گچھوں کے اندر ہوں گے. تو وہ پہلے سے ہی کیلے کا وجود جو ہے وہ موجود تھا, اور بشارت بھی اس کی دی گئی تھی کہ جنت میں اہل جنت کو یہ نعمت ملے گی.
اس واقعے کی صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ تو جنت میں تھے جب ہی تو دنیا میں آئے, کیونکہ یہ واقعے میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ دنیا میں کیلے ان کے لیے آئے تھے جنت سے.
جنت کی جن نعمتوں کی مثال دی گئی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مثال یہ دنیا کے اندر موجود ہوتی ہے, تو سمجھانے کے لیے پھر وہ مثال دی جاتی ہے.
تو یوں مطلب ہے جنت میں بھی کیلے ہیں اور دنیا میں بھی کیلے ہیں, اور جنت کے کیلے کھائیں گے تب اس کا ٹیسٹ پتا چلے گا. ان شاء اللہ کھائیں گے, آگے آگے قدموں میں رچ کے کھائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا تو اس نے وہ شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں جاتی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھ لیں, سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر وأتوب إليك, سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله عليه.
آج بروز جمعہ 2022 سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کیماڑی ڈسٹرکٹ کے بلدیہ ٹاؤن ماجر کیمپ سعید آباد, اسی طرح کیماڑی بابا بھٹ سائیڈ ایریا شیر شاہ اور مختلف ان کے اطراف کے علاقوں سے اشکان غوث اعظم شامل ہیں, اور اسی طرح صوبہ سندھ کے سکھر ڈویژن لاڑکان ڈویژن نوابشاہ ڈویژن پاکستان کے اطراف کے مختلف علاقوں سے کے پی کے اور بلوچستان کے اطراف کے علاقوں سے ایک کثیر عاشقان رسول جو ہیں آج کے مد مذاکرے میں شامل ہیں. صوبہ سندھ کے مختلف یونیورسٹی سے شعبہ تعلیم سے وابستہ اسٹوڈینٹس بھی آج کے مد مذاکرے میں شامل ہیں.
ماشاء اللہ, سب کو ویلکم, خوش آمدید, بھلی کرے آیا, مرحبا, اہلا و سہلا. سب مدری قافلے کی نیت کر لیں, ہر مہینے تین دن مدری قافلہ سفر کرنا ہے, اس کے بغیر آپ بولو گے کام ایک دم پھیل جائے گا, تھوڑا مشکل ہوگا. مدری قافلوں کے ذریعے کام انشاءاللہ تیزی سے پھیلے گا, اور نمازی اور بڑھیں گے, مسجدیں ہماری آباد ہوں گی, اور آپ کے اپنے کردار میں بھی نکھار آئے گا, اور نیک عمل پر بھی عمل کر کے روزانہ اپنا عمل کا جائزہ لے کر کھانے پور کیا کریں, اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروایا کریں. ہے تھوڑا مشکل کام, یہ دونوں نفس پر گرا ہوتے ہیں, تو اس میں ثواب بھی تو بہت ہے. آپ اگر چاہتے ہیں کہ دعوت اسلامی ترقی کرے, یہ دونوں کام تو آپ کو لینے پڑیں گے. پھر دیکھو دعوت اسلامی کیسی اڑتی ہے مزید کی طرف.
سات ربیع الاخر 1444 ہجری, نفل روزوں کی نیتیں, 11 روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 4972, اسلامی بہنوں کی تعداد 6037, 6 روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 9160, اسلامی بہنوں کی تعداد 9064, 4 روزوں کی نیتیں, اسلامی بھائیوں کی تعداد 16396, اسلامی بہنوں کی تعداد 14637, ٹوٹل نیتیں 60266. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 3 نومبر 2022 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور ونر کا نام. سوال نمبر ایک، بچوں کو خوش کرنے والے کو جنت میں کیا ملے گا؟ جواب، دار الفرح. سوال نمبر دو، انسان کا قد کتنی عمر تک بڑھتا ہے؟ جواب، 22 سال تک. سوال نمبر تین، شجرہ قادریہ کے ابتدائی کتنے اشعار سید اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے ہیں؟ جواب، 18 اشعار. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام، شیخ آصف، ملتان شریف، علی، سیالکوٹ، بنت جاوید اتاریہ، مامو کانجن، اکرام شاہ اتاری، نیاباد، کراچی، بنت عبد الغنی اتاریہ، حیدرآباد، محمد صادق اتاری، عرب شریف، بنت عبد الغفار اتاریہ، راجن پور. ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام بنت عبد الغفار اتاریہ، راجن پور، ان کو تحفے میں ایک سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی. یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو ایک سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا ان شاء اللہ الکریم.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائیں سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.